الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال ولدت سنة 80 وحججت مع أبي سنة 96 وأنا ابن 16 سنة فلما دخلت المسجد الحرام ورأيت حلقة عظيمة فقلت لأبي حلقة من هذه فقال حلقة عبد الله ابن حارث الزبيدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تفقه في الدين الله كفاه الله تعالى مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب رواه امام العازم في مسنده او كما قال عليه الصلاة والسلام ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اور یہ محبت سے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین. یہ درود پاک ذرا باواز بلند پڑھیں کیونکہ امام صاحب کا عرس ہے اور امام صاحب اسی کو خیرات دیتے ہیں جو اہل بیت کا عاشق ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں مجھے جو ملا وہ در امام جعفر صادق سے ملا اور سیدنا امام باقر سے ملا. الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین. فمبلغ العلم فیہ انہ بشر و انہ خیر خلق اللہ کلہم، فانسب الی ذاتہ من شرف، فانسب الی قدرہ ما شئت من عظمی منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی، وابید یستسقی الغمام بوجہہ، ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، مولای صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ لمحات اس مختصر سی مستعار زندگی میں ہمارے لیے بہت ہی باکمال ہے اور بہت بابرکت ہے کہ اس وقت ہم امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل و مناقب اور آپ کے خاص عرس پاک کی تقریب میں ہم شریک ہیں. زندگی یہ مستعار ہے، وقتی ہے، تھوڑی دن کے لیے دی گئی ہے. اس کا سب سے بہترین اجر اور سب سے بہترین کام یہ ہے جس کی توفیق اللہ نے مجھے اور آپ کو اس وقت عطا فرمائی ہے، اور یہی وہ مجلس نشستیں ہیں جو آگے آنے والی زندگی کے جس کا پھر خاتمہ نہیں ہے، اس عظیم زندگیوں میں جو ہماری زندگی کے چراغ روشن ہوں گے، یہی مجلسیں، یہی فکر، یہی ذکر اسے روشن کرے گا. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے متعدد آراس اس مسجد شریف میں منعقد ہوتے ہیں اور ہمارے دوستوں کے تعاون سے لنگر کا اہتمام، یہ تمام اہتمام ہوتا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. میں تبلیغی دورے پر کچھ دنوں سے تھا، تقریباً 25 دن کے قریب، تو سرکار امام اعظم حنیفہ کے عرس کی تاریخ جو ہر سال الحمدللہ اس مسجد شریف میں منعقد کرتے ہیں، وہ کہیں قضا نہ ہو جائے تو اس لیے آج یہ اہتمام کیا ہے کہ شعبان المعظم ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ نے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائی تھی، تو یہ ہمارے اسلاف، ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے وفادار اکابر کا طریقہ رہا ہے، جس نہج کو رکھنا ایک بہت بڑی کرامت اور اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد کھلے گی جب اس کا نظارہ ہوگا، تو اس چیز کو ہم قضا نہیں کر سکتے تھے، تو لہذا عشق اس کی قضا کو گوارا نہیں کرتا، تو لہذا آج ہم یہاں پر اس مجلس میں شریک ہیں۔ دعا کیجئے کہ جن حضرات نے اس بزم میں میری توجہ اس طرف کرنے میں معاونت کی ہے، بالخصوص یہ میرے بچے، اللہ رب العالمین نے برکت عطا فرمائے، اور جن حضرات نے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے اس لنگر کا اہتمام کیا ہے اور آپ حضرات بڑی محبت میں اس ذکر پاک میں شریک ہوئے ہیں، میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں تشریف لائی ہیں، اللہ رب العالمین سرکار امام اعظم حنیفہ کے فیضان سے تمام کو متمتع فرمائے۔ پہلے قرآن کریم کا ترجمہ سنیے، کیونکہ ایک مختصر سی یہ نششت ہے، کل بھی آپ نے ایک طویل نششت گویا کہ حجت الاسلام قبلہ مد ذلہ العلی کے بیان سے آپ مستفیض ہوئے ہیں، تو لہذا آج یہ مختصر سی نششت ہے، چند ضروری باتیں سرکار امام اعظم سے ہمارا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، ناطہ ہے، ربط ہے، وہ ایک وفادار دین کا سپاہی ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ میں نے اس وقت سب سے پہلے کرامت اور برکت حاصل کرنے کے لیے سورۃ التوبہ، جو ترتیب مصحف میں سورتوں کے اعتبار سے نوی سورت ہے، یعنی نوی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 122 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی ہستیوں کا ذکر کیا جن کے ذکر کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ دین کا مرجع اور دین کی اصل جو ہے وہ اللہ کی جانب سے میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ رب العالمین کے نائب مطلق اور اللہ رب العالمین کی جناب سے براہ راست فیض لینے والی شخصیت جو ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلم بنا کر بھیجا، یعنی جو باتیں اللہ کی ہیں اس کی تعلیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں گے۔ حضور کو اللہ رب العالمین نے چار منصب عطا فرمائے ہیں، اس میں ایک منصب جو ہے وہ تعلیم کا ہے، ایک پھر حکمت کا ہے، پھر تزکیے کا ہے، تو یہ چار منصب جو حضور کو عطا کیے گئے اس میں ایک منصب تعلیم کا ہے۔ تعلیم کس بات کی؟ نالج، کس بات کا پتہ؟ کہ جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے چاہتا ہے، کیونکہ یہ زندگی مجھے اور آپ کو جو ملی ہے یہ انتہائی مختصر ہے اور یہ ایک آزمائش کی زندگی ہے جو جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ایک سراب اور ایک خواب کی مانند ہے۔ تو اس میں کامیابی سب سے بڑی یہ ہے میرے دوستو کہ جو باتیں ہماری آزمائش کے لیے، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کام ہم کریں اور جو اللہ رب العالمین نہیں چاہتا اس کو ہم چھوڑیں۔ یہ پیریڈ جیسی پورا ہو جائے گا اس کے بعد کا زمانہ وہ آئے گا جو ہم چاہیں گے اللہ وہ کرے گا، یہاں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد کا جو عالم ہے اس میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ تو لہذا یہاں پر ہماری چاہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا اعتبار ہے، اور یہ دار الفتنہ ہے، دار الدنیا ہے اور دار الامتحان ہے۔ امتحان میں وہی ہوتا ہے جو ممتحن کی مرضی ہوتی ہے اور جو سوال مرتب کرنے والی کی مرضی ہوتی ہے، وہ جو سوال دے گا نہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے کوئی دوسرا سوال آپ دیں، تو کیا آپ امتحان نہیں دے سکتے؟ پھر جو امتحان، جو سوال وہ بنا کر لائے گا اس سوال کے جواب آپ کو لکھنے، صحیح لکھ دیے پھر آپ جو بولیں گے وہ دے گا۔ تو لہذا دار الامتحان کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جو چیزیں امتحانا مل گئی ہیں اس پر ہم اپنی مرضی کا تقاضا نہیں کر سکتے، بلکہ وہی کریں گے جو رب کا حکم ہے، اور وہ جبر بھی نہیں ہے، بلکہ جو رب کا حکم ہے اس میں سراسر ہماری دنیا اور آخرت کا ہی فائدہ ہے، ہماری گھر کی زندگی کا فائدہ ہے، ہماری تنہائی کا فائدہ ہے، ہماری زندگی کے تمام معاملات اور سکون کا فائدہ ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، بہت آسان سے میں بنیادی طور پر یہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد سرکار امام اعظم رضی اللہ عنہ کے مرتبہ اور مقام کے حوالے سے میں باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی جو ہے وہ اصل معلم کی حیثیت رکھتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا ہے، اور سرکار ایسے معلم ہیں کہ 23 سال کا عرصہ کوئی عرصہ ہوتا ہے؟ کتنا کم عرصہ ہے؟ 23 سال کا عرصہ حضور نے تعلیم عطا فرمائی، اور اس میں اڑیل سے اڑیل لوگوں کو عالم بنا دیا، اس میں گواروں کو حضور نے بادشاہ علم کا بنا دیا۔ تو یہ فیضان اور یہ تعلیم علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تدریسی ہے کہ 23 سال کے اندر ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ قیامت تک ان کے علم کے مقابلے کا عشر عشیر کو بھی کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت مبارکہ جنہوں نے حضور کی ذات سے تعلیم حاصل فرمائی۔ اب یہاں پر باقاعدہ حضور کے نائبین کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور مدینہ شریف میں رہ رہے ہیں اور لوگ شام میں بھی حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، مکے میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور افریقہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے گاؤں کو اونٹوں پر سوار کر کے لایا جائے اور وہ حضور سے ملاقات کرے۔ وہ تو خوش نصیب ہے جو آ گیا، بس اس کو تو ایک اضافی شرف مل گیا جس شرف کا مقابلہ کوئی دنیا کا بڑے بڑا بزرگ حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ صحابیت کا شرف ہے کہ جو سفر کر کے آ گیا، جس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور جس کی قسمت نے اس کے ساتھ وفا کی کہ وہ زمانے میں جہاں حضور جلوگر ہیں، اور وہ پہنچ گیا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر دیا، تو پھر روئے زمین پر اس سے افضل شخص تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی سرکار کو دیکھنا بھی ایک تعلیم ہے۔ تو قرآن یہ کہتا وما کان المؤمنون لینفروا کافا، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین حاصل کریں اور شریعت کی تعلیم حاصل کریں۔ فرمایا ہاں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، فرمایا ہاں تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ یعنی اور لوگ کاروبار کر رہے ہوں، اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوں، پیچھے گھر بار علاقے کو دیکھ رہے ہو، اور ان میں جو سنجیدہ لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں وہ نکل کر سفر کریں، آئیں اور لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی سمجھ کو حاصل کریں۔ ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور دین کی سمجھ کو حاصل کرنے کے بعد وہ واپس آ کر اپنی قوم کو اللہ کا ڈر سنائیں، اللہ کے دین کی بات سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ سورۃ توبہ کی اس آیت نمبر 122 کے اندر کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو ایک بندے کی اپنی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے، جو کام کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے، صاحب نصاب جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے، اور صاحب ہے اس کے لیے حج ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر حرام، تجارت میں حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، جو فرائض ضروری ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، یہ علم تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے، یہ علم تو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن اس علم کے پیچھے دلائل کیا ہے، اس دلائل کی نوعیت کیا ہے، اس دلائل کا سلسلہ کیا ہے، اس کی سندیں کیا ہیں، اس کے اور وہ علم کا جو سمندر ہے وہ کیا ہے، اس کا اللہ نے ہر بندے کو پابند نہیں کیا، بلکہ اس آیت نے جو بتایا ہے اس کا خلاصہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ یہ ہے کہ پھر علاقوں میں سے ایک سمجھدار آدمی نکلے، اگر سب نکلیں گے تو پیچھے کاروبار کون کرے گا؟ یہ علم حاصل کرنا تو فرض ہے، اور آسان ہے کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، کن چیزوں سے نماز ہوتی ہے، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے واجبات ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، روزہ کن چیزوں سے قائم رہتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، حج کے کتنے فرائض ہیں، حج کن چیزوں کا نام ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے مناسک کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہے، اس کے شرائط و تقاضے کیا ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو دلائل اور اس کے پیچھے اور جو علم کی ہزاروں قسمیں ہیں، اگر سب اس کے لیے نکل جائیں گے تو اس کے لیے تو پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی آسان سا کام تو نہیں ہے۔ تو اگر سب نکل جائیں گے تو پھر دنیا کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سب نہ نکلے، فرمایا کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا، سب نہ نکلے، سب اس چیز کو حاصل نہ کریں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، فرمایا ایک جماعت اس میں سے نکلے، چند لوگ اس میں سے نکلیں جو ذہین فطین اور مدبر ہوں، وہ آئیں اور پھر دین کو مکمل اس کے کمال کے ساتھ حاصل کریں. اور جو کمال وہ حاصل کریں تو پھر اس میں بخل نہ کریں. اپنے علاقوں میں جائیں, کتابیں لکھیں, اپنے علاقوں میں جائیں, تقریریں کریں, اپنے علاقوں میں جائیں, افراد تیار کریں, جو وہ سیکھ کر آئیں وہ اگلوں کو سکھائیں, تاکہ خود تو ان کو دین پتا چل گیا ہے, اوروں کو بھی دین پتا چلے, تاکہ اگلے جو ہیں وہ اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھیں اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی رحمت سے مستفیض ہو جائیں. تو وہ لوگ جو لے کر آتے ہیں سناتے ہیں, تو جو سن کر ساری چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں وہ ہم لوگ ہیں, اور جو لوگ اس علم میں کمال حاصل کرتے ہیں ان کو مجتہدین کہا جاتا ہے. وہ علماء کی جماعت کا سب سے اونچا درجہ ہے. اور میں یہاں پر صحابہ اکرام کی بات نہیں کرتا, کیونکہ صحابہ اکرام کی جماعت تو اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ان کے مراتب اور ان کے مدارج آپ کے سامنے ذکر کروں. امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے میں نے تفصیلی خطابات کیے ہیں, اور اس میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ تخلیق پر, اجتہاد پر ساری تفصیلیں موجود ہیں. آسانی کے لیے آپ چاہتے ہیں تو میرے آقا حضور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے جو تقلید کی بحث لکھی ہے جال حق کے اندر, وہ کسی سترے عالم دین سے جس کا تعلق کچھ پڑھنے پڑھانے اور کچھ سمجھ سے بھی ہو اور کچھ ذوق اور مسلک کا درد بھی ہو, سے تو اس سے آپ سمجھیں تو آپ کو استفادہ ہو جائے گا. لیکن میں نے چونکہ اسلام پر اگر آپ چلے جائیں تو تفصیلی تقریر اس حوالے سے بھی موجود ہے, لیکن آج عرس کی ایک تقریب ہے تو میں امام اعظم کی زندگی پر زیادہ کلام کرنا چاہوں گا. تو لہٰذا یہ مقدمہ میں یہاں پر اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام تو عظیم جماعت ہے. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, عثمان غنی, حضرت مولا مرتضیٰ, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو موسیٰ اشعری, تو یہ جلو قدر صحابہ ہیں کہ جو مجتہدین کا درجہ رکھتے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے بعد انہوں نے اسلام کی علمی طور پر بھی باگڈور کو سنبھالا ہے اور سیاسی طور پر بھی باگڈور کو سنبھالا ہے. پورا نظم قرآن کا مکمل جو خلاصہ ہے جو حضور نے عطا فرمایا ہے, تو وہ تقریباً تمام ان ہستیوں نے لیا اور پھر اپنے شاگردوں کو پڑھایا. جو شاگرد ان سے پڑھے یہ تو خود صحابی تھے نا. صحابی اس لیے تھے کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کو دیکھے, اور جو کسی صحابی کو دیکھے تو اسے تابعی کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا. جو مکہ میں تھے انہوں نے مکہ والوں کو پڑھایا, جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس مکے میں تھے. جو کوفے میں تھے انہوں نے کوفے والوں کو پڑھایا, جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں رہتے تھے, ٹھیک ہے. اور جو مدینہ شریف میں تھے تو وہ مدینہ شریف والوں کو پڑھاتے تھے, جیسے حضرت زید بن ثابت ہیں, یہ اجلہ فقہا میں سے. اور کوفے میں ظاہر سی بات ہے سب سے علمی شخصیت جو رہی ہے وہ حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کہ اصل تو علم کا مرکز حضرت علی ہے نا وہاں پر کوفے کے اندر, اور وہ خلفائے راشدین میں سے ہے. اور جو حکمت و دانائی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس جزوی فضیلت میں تو آپ کے قریب کوئی نہیں آ سکتا. جو اللہ رب العالمین نے جو درک علم کے اندر حضرت مولا کل, انشاءاللہ رمضان المبارک میں جب ہم کسی شب یہاں پر کریں گے تو آپ آئیے گا, تو انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم مبارکہ پر اللہ نے اگر زندگی دی اور وہ سعادت ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو اس سعادت سے ہم ضرور بہرہ مند ہوں گے. بدر پر بھی گفتگو کریں گے, کیونکہ رمضان شریف میں میرا ایک مختصر سفر ہے, دعا فرمائیے حرم شریف کا, تو اس کے بعد میں انشاءاللہ 15ویں روزے تک واپس آ جاؤں گا. تو پھر انشاءاللہ العزیز یوم بدر سے ہم اپنی جو گفتگو کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, اور 17-18 روزے سے لے کر آخری چاند رات تک انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس میں سورہ کوثر کی تفسیر مکمل طور پر ان 12-11 دنوں کے اندر انشاءاللہ جو اس میں ایمان اور عقیدہ اور تعلق مصطفیٰ کا جذبہ ہے اس کو بیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. اور ضمناً جو ایام آتے رہیں گے, جس طرح سرکار کی چار شہزادیوں کا اور جو یوم ہم کرتے ہیں بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہوگا. حضرت مولا امام حسن کا یوم بھی انشاءاللہ ہوگا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت بھی ہوگی, یوم بدر بھی ہوگا, اور انشاءاللہ وقت اس کے درمیان ہمیں رہا تو میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرس مبارکہ بھی انشاءاللہ ہوگا, اور آپ کی خدمات دینی بھی. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جو سالانہ الحمدللہ اس مسجد شریف کی برکت سے ہوتا ہے تو اس تسلسل کو انشاءاللہ ہم رکھیں گے. خیر, اب میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ان صحابہ کرام نے حضور سے دین کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو پڑھایا, اور پھر ان کے شاگردوں میں جس طرح صحابہ کی جماعت میں ہر شخص اس مرتبے پر نہیں پہنچا علم میں, تو ان کے تلامذہ میں بھی نہیں پہنچے. کچھ پہنچے. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا, تو جنہیں حضور کو دیکھا تھا وہ صحابی تھے, اور جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا وہ تابعی تھے, پھر جو ان کو جنہوں نے دیکھا وہ تب تابعی تھے. تو یہ سلسلہ آگے بڑھا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تب تابعین کے جماعت, یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے اجتہاد اور آپ کے مجتہد مطلق ہونے کا اور تمام امت میں جو آپ کے فقہ کو سب سے اوپر لے جا کر پابندی کے ساتھ اس کے ساتھ تمسک کیا ہے, یہ دور تو یوں چوتھی صدی ہجری کا ہے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے, ابھی آگے میں ذکر کر دیتا ہوں. لیکن امام اعظم حنیفہ نے کیا خدمت انجام دی ہے؟ خدمت یہ انجام, جو صحابہ کرام, جو مجتہد, جو اعلیٰ درجے کے صحابی تھے, جن کا یہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ خاص ذہین فتین لوگ نکلے جن میں یہ کیپیسٹی اور استطاعت موجود ہوں جو علم کے اصل رس کو سینہ مصطفیٰ سے لے سکیں, تو وہ حضرت ابوبکر صدیق, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, مولا کائنات اور یہ جلہ. پھر انہوں نے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جو اس کو ہمارے سینے سے لے سکیں. اور پھر آگے تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ دور پایا ہے کہ جس دور میں باقاعدہ باضابطہ طور پر کئی صحابہ کرام حیات تھے. آپ نے ان کی مجالست, ان کی مجلسیں اختیار کی ہیں, ابھی میں آگے عرض کروں گا, اور ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں. پھر جنہوں نے ان صحابہ سے پڑھا تھا, اور ان صحابہ سے جنہوں نے پڑھا تھا, اور ان صحابہ سے جنہوں نے پڑھا, اور مکمل طور پر ان صحابی رسول کے نائب ہونے کا جنہوں نے علم حق ادا کیا, تو انہوں نے بعد میں اپنے شاگردوں کو تیار کیا. ان میں سے چند شاگرد اس سطح پر آئے کہ اپنے اس استاد کے بالکل جانشین بننے کا حق رکھتے تھے, کہ جس استاد کو یہ حق تھا کہ وہ صحابی کے علم کا جانشین ہو سکتا تھا. تو امام اعظم حنیفہ نے پھر ان سے پڑھا, اور پھر امام اعظم کو وہ درجہ حاصل ہوا کہ آپ ان ائمہ کے سچے جانشین ثابت ہوئے کہ جنہوں نے تابعین سے پڑھ کر علم کی اس جانشینی کے شرف کو حاصل کیا تھا. اور وہ تابعین وہ تھے جنہوں نے صحابہ سے پڑھا تھا, اور انہوں نے صحابہ کی شاگردگی اختیار کر کے اس حق کو ادا کیا تھا کہ جو علم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا تھا. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مضبوط اور مجتہد صحابی ہیں, ابھی آگے عرض کروں گا. ان سے جنہوں نے پڑھا وہ حضرت علقمہ ہے, اور حضرت علقمہ جو ہیں یہ حضرت امام حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جل و قدر تلامذہ میں سے. یعنی یوں کہیے کہ علم مصطفیٰ کا جوہر دیکھنا ہے تو وہ ابن مسعود کو دیکھا جائے رضی اللہ عنہ, اور ابن مسعود کے علم کا کمال دیکھنا ہے تو حضرت علقمہ میں دیکھا جائے. اور حضرت علقمہ نے جن کو پڑھا کر اپنی سطح دی وہ حضرت ابراہیم نخی ہے, حضرت ابراہیم نخی ہیں, ان کو اپنی سطح عطا فرمائی. ابراہیم نخی نے جن کو بڑھا کر یہ علم آگے بڑھایا وہ امام حماد ہیں, اور انہوں نے جن کو اپنے کمال پر پہنچایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. تو یہ علم کی سطح. پھر کیا ہوا, دور صحابہ میں شرعی مسائل لکھے نہیں جاتے تھے, بیان کیے جاتے تھے زبانی, یا لکھ لیا تو کسی کے پاس طہارت کا مسئلہ لکھا ہوا ہے, تو کسی کے پاس غسل کا مسئلہ لکھا ہوا ہے, تو کسی کے پاس نکاح کا مسئلہ لکھا ہوا ہے, تو کسی کے پاس طلاق کا مسئلہ. یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق ذرا میں آسان کر کے وہ ساری باتیں سمجھا رہا ہوں, لیکن اس کو باقاعدہ ابواب کے اندر ترتیب دے کر رکھنا کہ بھائی پہلے طہارت کا مسئلہ یہ ہے, تو جناب وضو کے طریقہ یہ ہے, تو اس کے معاملات یہ ہیں, تو غسل یوں ہے, تو نماز یوں ہے, تو پھر جناب روزہ یوں ہے, پھر عبادات کے ساتھ معاملات میں آخر تک نکاح طلاق سارے وراثت سب مسائل, یہ بیان تو کیے جاتے تھے لیکن مرتب نہیں کیا جاتا تھا. امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کس معاملے میں ممتاز ہیں, تو اس میں ایک جہت تو یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں, آپ نے صحابہ کو دیکھا. ایک دوسری جہت یہ ہے کہ آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے فقہ کو مرتب کیا, اس کو باقاعدہ سبجیکٹ بنایا, اس کو باقاعدہ عنوان دیا, اور عنوان کے تحت اس کے سبق کو شروع کیا, باقاعدہ اس کو فن کا درجہ دیا. اب کوئی چیز فن میں ہوتی ہے تو اس کی کتاب ہوتی ہے نا, تو باقاعدہ علم کو عبادات سے لے کر معاملات تک مکمل جو حضور کا دین ہے اس کو جمع کیا سب سے پہلے, یہ دوسری بات, تابعی ہے فقہ کے مرتبین میں سے. پھر دوسرا یہ, تیسرا اس امت پر سب سے بڑا احسان امام اعظم نے یہ کیا کہ جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے
اب رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ بھی حضور نے پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ یہ بھی حضور نے پڑھا ہے، اللہ اکبر کی تکبیر بھی حضور سے ثابت ہے، تو یہ تو سارا عمل حضور سے ثابت ہے. لیکن کیا یہ ایک ہی نوعیت کا یا الگ الگ ہے؟ تو یہ نوعیت تقسیم کرنا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، تو اس کے لیے اصول بنانا، اس کے لیے شرائط کے ساتھ کہ یہ دلیل اس سطح پر پہنچے گی تو اس کو فرض کہا جائے گا. حضور کا یہ عمل اس طرح، اس دلیل سے حدیث، اس دلیل سے، اس شرائط سے، ان روایات سے، اس تعلق سے، اس مضمون سے، اس دلالت سے آئے گی تو اس کو واجب کہا جائے گا. تو یہ باقاعدہ فن کو بنانے والی شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جنہوں نے باقاعدہ اصول بھی بنائے، اصول کے یعنی اصول کے جو طریقے ہیں، اصول کی جو شکیں ہیں، اصول کا جو ضابطہ ہے، اصول کی جو پوری فہرست ہے وہ بھی آپ نے تیار فرمائی، اور اصول سے جو متفرع ہوں گے، مسئلے نکلیں گے، اس کو بھی آپ نے مرتب فرمایا. اس لیے امام اعظم حنیفہ کا یہ تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ چاروں اماموں نے جو فقہ میں بڑے مشہور ہیں، جن سے کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا، ہار گئے. آج وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں غیر مقلد نہ کہیے، ہمیں اہل الحدیث کہیے، کیونکہ ہمیں مسئلہ اگر امام شافعی سے بھی ملے گا تو ہم لے لیں گے، امام احمد سے بھی ملے گا تو لے لیں گے. تو آپ اندازہ لگائیے یہ اتنا بڑا سچ ہے کہ اماموں کے مانے بغیر بندہ قرآن کو نہیں مان سمجھ سکتا، حدیثوں کو نہیں سمجھ سکتا. کئی صدیوں تک انہوں نے شور مچایا کہ اس فن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج یہ دور بتاتا ہے کہ وہ ہار گئے اور یہ سچ ثابت ہو گیا. وہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تقلید مانتے شخصی نہیں مانتے. میں نے کہا جس طرح تقلید کو تمہیں ماننا پڑا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم شخصی کے بارے میں بھی باتیں کرو گے، کیونکہ یہ سچ تھا. سچ کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ سچ تو کہیں نہ کہیں ظاہر تو ہوگا، سچ تو کہیں نہ کہیں. ہم یہ کہتے تھے ہمارے علماء کہ امام اعظم و حنیفہ رحمہ اللہ کو ہم خدا نہیں کہتے معاذ اللہ، رسول نہیں کہتے معاذ اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام اعظم کا یہ قول سامنے آ جائے تو، حضور کی حدیث آ جائے تو ہم حدیث کو چھوڑ دیں، قول لے لیں. یہ گھٹیا بات کسی عام جاہل شخص کے ذہن میں نہیں آ سکتی. تو جو چودہ صدی سے جو لوگ امام اعظم کو مان رہے ہیں، جن میں مجدد الفسانی جیسے ماہر علم ہے، جن میں امام احمد رضا جیسے ماہر علم ہے، جن میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسے ماہر علم ہے، جس میں امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی چشتی رحمہ اللہ جیسے ماہر علم ہے، جن میں حضرت مجدد امام ربانی جیسے ماہرین علم ہے، اور اوپر اگر چلے جائیں تو خواجہ غریب النواز جیسے ماہر علم ہے، جن میں داتا گنج بخش علی حجویری جیسا ماہر علم ہے، جن میں آپ حضرت معروف کرخی جیسا تصوف اور علم شریعت کا ماہر علم ہے، جن میں امام محمد شیبانی اور امام ابو یوسف جیسے علم کے آفتاب ہیں، یہ بات تو کوئی جاہل نہیں کر سکتا. وہ اگر امام اعظم کو مان رہے ہیں تو یہ صرف تہمت ہے. حق یہ ہے کہ ساری امت نے دین کو سمجھنے کے لیے امام کے سمجھانے پر اعتماد کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ شریعت ہے، کہا یہ شریعت کا سمجھانے والا ہے، شریعت کا سمجھانے والا ہے. پروپیگنڈا کیا کرتا ہے؟ وہ یہ تک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ نے امام اعظم کو رسول کر دبا دے دیا. ہم نے یہ کیسی بات کر رہے رسول کر دو بھائی، تو بھی اگر ہم سے بحث کرنے آیا تو تجھے بحث کا طریقہ کسی نے سکھایا ہوگا نا، تو تُو نے اس کے علم پر اعتماد کر کے بحث کو سمجھا ہوگا، تو تُو نے اپنے ملا کے علم پر اعتماد کیا، اس کو تقلید نہیں کرتا. تو تقلید تو کہتے ہی اس کو ہے کہ قرآن و سنت کی گہرائی اور گیرائی کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب علم کے علم پر اعتماد کرنا کہ یہ امین شخص ہے، جو مجھ سے کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کے علم پر اعتماد کر کے اس بات کو سمجھ لینا. احمقوں یہ شرک تھوڑی، یہی تو طریقہ ہوتا ہے. یہ تو میں تو حیران ہوں کہ تقلید کو کس معنی میں گویا کہ شرک کہا جاتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس درجے کے شخصیت ہیں جنہوں نے دین کے تمام متفرق مسائل کو آسان کیا. اور یہ تو آپ کا وہ مسئلہ تھا کہ جو احکام شریعہ کی خدمت میں آپ نے پیش فرمایا، ورنہ امام اعظم اپنے وقت کے قطب اعظم ہیں، اپنے وقت کے غوث اعظم ہیں. ولایت اور روحانیت میں آپ کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے. آپ صرف مدرس اور مفتی نہیں ہیں، بلکہ علم روحانیت کے اندر بھی آپ کی وہ درک ہے کہ آپ کے مقابلے پر. تو یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اب آئیے بات کھلے گی تھوڑی تھوڑی، میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں تاکہ مضمون جو ہے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے واضح ہو جائے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. یہ باتیں کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ میں نے سادہ پہرائے میں عرض کیا ہے کہ امام اعظم کون ہیں، کیوں ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، اتنا نام ہم حنفی اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ چار اماموں پر امت کا اجماع ہو گیا کہ یہ چار جو ہیں یہ دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور یہ چار امام، اس پر کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، ساری امت صدیوں سے یہ کہہ رہا میں نہیں مانتا، تو ہم نے کہا جو جماعت سے ہٹا تو وہ ایسی کتا ہو جاتا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن نے تو سورہ نساء میں کہہ دیا ہے کہ امت جس پر کھڑی ہوئی ہے اس پر کھڑے رہو، جو امت کے راستے کو ہٹ کر چلے اپنی ڈیڑھ فٹ کی مسجد بنائے تو اس کی طرف تھوکو بھی نہیں جا کر، اس لیے کہ آج تک جتنے لوگ جس راستے پر چلے اس راستے پر تم چلاؤ، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو چوتھی صدی ہجری سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علیق دلجیت کے اندر اس مسئلے کو لکھا کہ چوتھی صدی ہجری، یہ چودہ سو چھتیس، ٹھیک ہے، اب اس میں سے آپ 400 نکال دیں تو تقریباً 1000 سال سے امت نے اس میں اختلاف کیا ہی نہیں. اب میں دلیلیں کیا پڑھوں آپ کو، امت کا اجماع کیوں نہ بتاؤں آپ کو، امت سب اسی پر رہی ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے. 1000 سال سے امت نے اس بات کو پکڑ کے رکھا کہ اسلام جو ہمارے ایمان اور عمل کے بارے میں جو چیزیں بیان کرتا ہے، ہماری پاکی سے لے کر ہمارے باطن سے لے کر ہمارے ظاہر تک، ہماری انفرادی زندگی سے لے کر ہمارے گھر کی زندگی تک، ہماری گھر کی زندگی سے لے کر ہمارے معاشرے کی زندگی تک، معاشرے کی زندگی سے لے کر ریاست کے فرد تک، پھر بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے کے بعد قبر میں جانے تک، قبر سے جن کو چھوڑ ہم آئے ہیں دنیا کے اندر ان سے متعلق تک، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ایک شعبہ بھی اسلام کی تعلیم سے باہر نہیں ہے. مائی کا لال کوئی پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ ہاں یہ انسان کی ضرورت تھی جس پہ اسلام نے کلام نہیں کیا. اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے اپنے دامن میں انسان کی تمام ضرورتوں کو لے لیا. اگر وہ بچہ ہے تو اس کی بات کی ہے، اگر وہ باپ کی پشت میں ہے تو اس کے بارے میں بات کی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اگر وہ ماں کے پیٹ میں آ گیا وہ نطفہ ہے تو اس کی بات کی ہے، وہ نطفہ ماں کے رحم میں منتقل ہوا تو بات کی، باپ کی پشت میں تھا اس وقت کی بات کی، جب وہ ماں سے پیدا ہوا اس وقت کے احکام اور حقوق اس کے بتائے، اس کے حقوق، اس کی ذمہ داری کس پر ہے، کون اس کو پالے گا، کون رکھے گا، کیا معیار ہے، کیسا دودھ پلائیں گے، کون دودھ پلائے گا، کون کون دودھ پلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کون اس کی تعارف کے لیے اس کے باپ کی نسبت کس کو دی جا سکتی ہے، اس کی ماں کی نسبت کس کو دی جا سکتی ہے. جب وہ شعور کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس وقت اب وہ کچھ نہیں سمجھتا تو کس کے اوپر اس کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، کون اس کو پالے گا، کون اس کو، ماں باپ نہیں ہے، صرف ماں باپ نہیں تو اب کون ہوگا، وہ بھی نہیں ہے تو پھر کون ہوگا، کوئی رشتہ دار نہیں تو پھر کون ہوگا، یعنی ایک ایک زندگی کے شعبے کی ہزاروں شکوں کو اسلام کلام کرتا ہے. ایک بچے کا بچپن آپ دیکھ لیں، صرف اس بچے کے بچپن کی ہزاروں شاخیں نکلتی ہیں، اس تمام چیزوں پر اسلام کلام کرتا ہے اور باقاعدہ باضابطہ اس کے احکام کو بیان کرتا ہے. پھر وہ شعور کی منزل پر پہنچا، اس کا تعلیمی مسئلہ، اس کا خوراک کا مسئلہ، اس کے لباس کا مسئلہ، اس کی کفالت کا مسئلہ، اس کے رہن سہن کا مسئلہ، ہر چیز. یہ لفظ کفالت کے اندر کتنے درجے آ جاتے ہیں میرے بھائی، یہ جو کفالت ہے اس کے کتنے شعبے بن جاتے ہیں، اس کی جو تعلیم ہے اس کے کتنے شعبے بن جاتے ہیں، اس کا جناب جو ہے کہ وہ رہن سہن ہے اس میں کتنے شعبے بن جاتے ہیں. تو اسلام نے یہاں سے لے کر اس کی پاکی ناپاکی سے لے کر اس کے دنیا کے تازوں سے لے کر یہاں تک کہ وہ مر جائے، بچپنے میں مر جائے تو کیا ہے کام ہے، ماں کے پیٹ میں مر جائے تو کیا ہے کام ہے، بوڑھا ہو کر مرے تو کیا ہے کام ہے، بغیر رشتہ داروں کے مر جائے تو کیا ہے کام ہے، رشتہ داروں کو رکھتا ہوا مر جائے تو پھر کیا ہے کام ہے، مر گیا تو اس وقت کے کیا ہے کام ہے، قبر میں اتارنے کے احکام کیا ہے، مٹی ڈال دیا تو پھر اس کے حق زندوں پر کیا ہے، وہ قبر میں چلا گیا پھر اس کا حق زندوں پر کیا ہے اور اس پر زندوں کا کیا حق ہے، تمام تفصیلات اگر آپ دیکھتے رہیں گے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان جو پوری ایک کائنات ہے اپنے اندر، اس پوری کائنات کو جس نظام نے گھیرا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے، اور اس نظام مصطفیٰ کو جس نے فہرست کے طور پر مرتب کیا وہ امام اعظم حنیفہ ہے، فہرست کے طور پر. اب سمجھے آپ اس بات کو، اس کی ضرورت کیا ہے. اب میں جلدی سے آگے چلتا ہوں کیونکہ سرکار امام اعظم پر ہی اگر زیادہ بات کی جائے تو یہ بہتر ہے. درود پاک پڑھیے. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، سن یعنی واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال کے لگ بھگ آپ پیدا ہوئے. آپ کے دور مبارکہ کے اندر کئی صحابہ موجود تھے، یہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ذرا ایک قلبی رشتہ جوڑنے کے لیے ہم وہ بھی بات کریں گے کہ جو شعبے ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو امام اعظم 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کے پوتے امام اسماعیل بن حماد، امام اعظم کے شہزادے ایک تھے، ان کا نام تھا حماد، اور ان کے ایک بیٹے ہیں اسماعیل، اور یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ میں نے اس پر تفصیلی خطابات پرانی تقریروں میں کیے ہیں۔ تاریخ بغداد کی عبارت اس وقت میرے سامنے ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خطیب بغدادی، ان کے بارے میں میں نے پوری تفصیلی گفتگو 11ویں شریف کے موضوع پر کی ہے۔ یہ وہی خطیب بغدادی جنہوں نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر بحر الدانہ کے قریب بنانا، شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں۔ خطیب بغدادی جن کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت قاضی اسماعیل بن حماد اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم، امام اعظم کے پوتے، جن کے بارے میں بغداد کے علماء یہ کہتے تھے کہ خلفائے راشدین کے دور کے بعد سے غیر صحابہ علماء میں سے لے کر امام اسماعیل تک کوئی امام اسماعیل کے فقہ میں مقابلے کا نہیں رہا۔ یہ مرتبہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے کا ہے، حضرت اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن۔ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور اپنے دادا کے حوالے سے خود یہ گھر کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ولید جدی فی سنۃ 80، میرے دادا مکرم جو ہیں وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 80 ہجری کی ولادت کو آپ اپنے سند سے خود بیان فرماتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، کوفے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن آپ خاندانی کوفی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ولادت کے حوالے سے یہ ضرور کہا گیا کہ آپ فارسی النسل تھے، اور آپ کے علاقے کے کس علاقے سے آپ کا تعلق تھا تو یوں سمجھیے آپ، اس سلسلے میں بابل کا علاقہ ہے، نسا کا علاقہ جہاں کے امام نسائی رہے ہیں، کابل کا علاقہ ہے، اور یہ ترمیز کا علاقہ ہے، یہ سارے فارس کے علاقے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ اسی فارس کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور آپ کے پردادا جو ہیں وہ وہاں کے دادا جو ہیں وہ ہجرت کر کے کوفے آئے ہیں، حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارکہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل جو پوتے ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے، وہ خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہم فارسی نسل تو ہیں لیکن غلامی ہم میں کبھی نہیں رہی۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں یوں ہوتا تھا نا کہ جب جنگ ہوتا تھا، جہاد ہوتا تھا، تو جو کافر ہوتے تھے وہ گرفتار ہو کر آ جاتے تھے، غلام ہوتے تھے۔ تو اس غلام کی شادی کسی سے ہوئی تو پھر نسب کے اعتبار سے اہل عرب اس کو ذرا ٹچ کرتے ہیں کہ یہ تو غلام زیادہ رہا ہے، اس کا باپ تو غلام تھا، یعنی ذہنی وسعت اتنی، کون سا اعلیٰ خاندان ہے۔ تو یہ عرب کے اندر ایک ماحول رہا ہے کہ یہ آزادوں، یعنی اگر یہ ان کے باپ دادا غیر مسلم تھے اور مسلمان ہوئے تو وہ حالت آزادی میں مسلمان ہوئے یا کسی کے غلام تھے۔ تو امام اعظم کے خلاف بعض بدباطن قسم نے شروع دور میں بڑی بکواسیں کی تھی، تو ہمارے علماء نے پھر اس پر منہ توڑ جواب دے کر سارے دلائل کو واضح کیا، تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل بن حماد جو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے پوتے ہیں، وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں اسماعیل ہوں، میرے والد کا نام حماد ہے اور میرے دادا کا نام نعمان ہے، کیونکہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کا نام نعمان ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا نام نعمان ہے اور آپ کے والد کا نام ثابت ہے، اور اتفاقاً آپ کے جو دادا ہیں ان کا نام بھی نعمان ہے، یعنی نعمان بن ثابت بن نعمان، اور ان کے جو والد ہیں وہ مہرزبان ہیں، من ابناء الفارس الاحرار، فرمائیے میرا شجرہ ہے اور ہم فارس کے آزاد لوگوں میں سے ہیں۔ واللہ ما وقع علی رق قط، فرمایا کبھی ہمارے اندر غلامی نہیں آئی ہے، ہم نسلی طور پر ہمیشہ سے آزاد تاجر تجارت کرنے والے اور بڑے مدبر قسم کے لوگ رہے ہیں۔ یہ حضرت اسماعیل بن حماد رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے دادوں کو بڑی انسیت تھی، یہ اس دور مبارکہ کے اندر مسلمان ہوئے، اور وہ وہاں سے پھر ان کا کاروان جو تھا اور قافلہ جو تھا، جو گھرانہ تھا، قبیلہ تھا، وہ فارس سے ہجرت کر کے کوفے کی طرف آیا، اور یہ کوفے کا وہ دور تھا کہ جس وقت میرے آقا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کوفے کے اندر جلوگر تھے، اور کوفے کے اندر باقاعدہ بحیات ظاہری کے آپ موجود تھے، اور کوفہ وہ سرزمین ہے، وہ علمی سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک نہیں کثرت کے ساتھ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ کوفہ علم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں کوفے کو آباد کیا اور 1500 صحابہ اکرام کو کوفے بھیجا تھا، جس میں اکثریت بدری صحابہ کی تھی. اور جلیل القدر صحابہ میں تو سب سے بڑے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد قاضی القضاء جو رہے وہ حضرت عبداللہ مسعود تھے، اور یمن کے ایک بڑے عظیم صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ یہ موجود تھے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی کوفہ میں رہتے تھے، اور کوفے کی علمی ساری ذمہ داریاں جو تھی وہ حضرت عبداللہ مسعود کے پاس تھی. اور حضرت عبداللہ مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریبی صحابی ہیں، حضرت موسیٰ اشعری اپنے ایمان لانے کے واقعے کو ذکر کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ اشعری یمن کے رہنے والے ہیں، صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں مدینہ شریف آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر میں اسلام لانے کے لیے جب میں پہنچا ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں تھے. موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ مسعود اور ان کی والدہ کو حضور کے گھر کے کام کاج کرنے میں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات آنے جانے میں اتنا زیادہ دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے، کوفے میں ایسے ذمہ دار اور اتنے بڑے معتمد اور اتنے بڑے معتبر صحابہ رہتے تھے. تو جہاں پر ایک عام عالم پہنچ جائے تو وہ جگہ علم کا گہوارہ بن جاتی ہے. تو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے فیضان لینے والی ایسی ہستیاں پہنچی ہوں گی، تو مجھے بتائیے وہ جگہ علم کا کیسا مرکز بنا ہوگا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس علاقے میں پیدا ہوئے وہ کوفے کا علاقہ تھا، اس کو کوفہ کہتے ہیں عراق کے اندر جو ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو میں ایک سرسری طور پر آپ کے ذہنوں کو تھوڑا کھولنے کے لیے تاکہ پھر ہم آگے چلیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس علاقے کے اندر آئے ہیں، تو امام بخاری نے خود اپنی بخاری شریف کو مرتب کرتے ہوئے بات کی ہے کہ میں نے 16 سال میں بخاری کو مرتب کیا ہے، لیکن میں نے اپنی بخاری شریف میں حدیث لینے کے لیے تقریباً جگہ کا سفر کیا، لیکن مجھے یہ بات تو یاد ہے کہ میں مصر کتنی دفعہ گیا، مدینہ شریف کتنی دفعہ گیا، مکہ کتنی دفعہ گیا. فرماتے یہ تو مجھے یاد ہے. اور کیا کرنے کے لیے گیا؟ حدیث لینے گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں لینے کے لیے گیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ اتنی دفعہ گیا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں کوفہ کتنی دفعہ گیا. تو یہ تمام شواہد کس بات کو بیان کرتے ہیں؟ یہ تمام بات کو بیان کرتے ہیں کہ کوفہ علم کا مرکز تھا. اور امام اعظم کے بارے میں جو یہ بکواس کرتا ہے کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی، یہ بات پلے نہیں پڑتی ہے. اس لیے کہ امام اعظم نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے، تو اس ماحول کا اثر آپ پر ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں حضرت عبداللہ مسعود جیسے اجلہ صحابہ موجود ہیں، امام بخاری جو حضرت امام اعظم کے کئی دہائی بعد پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ 100 سال سے زیادہ کا فرق ہے، اور وہ حدیثیں جمع کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ امام اعظم کے وصال کے، یعنی یوں سمجھیے کہ 240 ہجری آپ کا وصال ہے، تو تقریباً 100 سال یا 80 سال کے عرصہ یا 50 سال کا عرصہ بعد، کئی دہائیوں کے بعد امام بخاری کوفے جاتے ہیں، تو انہیں مدینے سے زیادہ علم کوفے میں ملتا ہے، انہیں مکے سے زیادہ علم حدیث کوفے میں ملتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو دور امام اعظم کا تھا وہ تو امام بخاری کے دور سے پہلے کا تھا، تو اس دور میں علم کی شہرت اور علم کا غلغلہ کتنا ہوگا. لہذا یہ کہنا کہ امام بخاری کا تو کوفے میں علم مل گیا، امام اعظم کو علم نہیں ملا، تو یہ صرف تعصب اور ہٹدھرمی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات میں یہاں پر عرض کرتا ہوں، پھر کوفے کے بارے میں چند نئی باتیں ہم یہاں پر کرتے ہیں. امام اعظم کے لیے، کیونکہ ہمارے عام عوام اس میں ذرا تشویش کے شکار رہتی ہے، کہ امام اعظم کی کنیت ہے ابو حنیفہ. ابو حنیفہ، تو اکثر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ ابو حنیفہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی حنفیہ، اور تو کنیت ظاہر سی بات ہے حقیقت میں بچے کی اولاد کے ساتھ چلتی ہے. کنیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وصفی ہوتی ہے، ایک حقیقی ہوتی ہے. حقیقی یہ ہوتی ہے مثال کے طور پر اس کی اولادوں سے ہی اس کی نسبت ہو جائے، یعنی کوئی اپنی کنیت اپنے اولاد کے نام پر رکھ لے، کوئی اپنی کنیت اپنے اولاد کے نام پر رکھ لے. اور یہ کنیت رکھنا سنت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند بھی ہے، اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ بھی رہا ہے. اگر اپنی اولادوں کے نام پر اگر اپنی کنیت رکھتا ہے تو اس کو حقیقی کہتے ہیں، یا اس کے اندر اگر کوئی جوہر ہے، کوئی کمال ہے، یا کسی بزرگ نے کوئی دعا دے دی ہے اس پر اگر کوئی کنیت رکھ دیتا ہے تو جناب جو ہے وہ وصفی کہلاتی ہے، وہ دعائیہ ہے، وہ اس کے اندر کوئی وصف اور شان ہے، اس اعتبار سے کیا گیا. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کو جو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یہ کنیت آپ کی حقیقی نہیں ہے، وصفی ہے. آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا حماد. یہ کیا نام تھا بولیے؟ ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام تھا حماد. ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ملت حنیفہ کے حوالے سے تھی. یعنی حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے آپ کو کہ حنیف، ملت حنیف کا معنی ہے بزرگ و برتر. اور ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت اسی بزرگ اور برتری کے راستے پر ہے جو دین حنیف ہے، یعنی دین اسلام ہے. آپ فکر سے، عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے ذاتی خصائل و معاملات کے اعتبار سے انتہائی متین اور بزرگ اور سیدھے راستے پر ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی کنیت وصفی اعتبار سے ابو حنیفہ ہے. آپ کی بیٹی کوئی نہیں تھی. ایک بات اب اس کے حوالے سے، ایک اور روایت جو خاص طور پر حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی شان عظمت اور جلالت کو سمجھنے کے لیے ہے کہ امام بخاری کے دور میں تو کوئی صحابی نہیں تھا، لیکن امام اعظم کے دور مبارکہ میں کئی صحابہ موجود تھے، کئی صحابہ. اب میں تین چار حدیث سے پڑھوں گا آپ کے سامنے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے کے پاس حدیثیں کم تھیں، یا وہ حدیثیں کم جانتے تھے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے خود اپنی زبان مبارکہ سے، بلکہ آپ کی پوری حدیث شریف کی کتاب موجود ہے مسند امام اعظم، مسند امام اعظم. بلکہ یہ کہیے کہ آگے یہ سیاستہ میں جتنی روایتیں آگے آ رہی ہیں اور آگے کوفے کے راستے سے جتنی روایتیں چلی ہیں، اس میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ 40% حصہ ان احادیث میں وہ ہے جس کا رابطہ، تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت امام اعظم سے یا ان کے تلامذہ کے ساتھ ہے. اس پر میں نے پرانی پوری گفتگو کی ہے، چاہے بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، چاہے مسلم شریف آپ اٹھا کر دیکھیں. لیکن امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے خود اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا ہے. اور امام اعظم کی سب سے بڑی شان میرے دوستوں وہ یہ ہے، عرس کی نشست کے اندر جو چیدہ چیدہ باتیں میں ذکر کر رہا ہوں اوصاف و خزائن کے لیے، صاحب عرس کے لیے، آپ تابعی ہیں، یعنی آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا ہے. اور حضور کا یہ ارشاد ہے جو آپ کی شخصیت مبارکہ کا بہت بڑا وصف ہے کہ جس آنکھ نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا، لا تمسن النار مسلمن من رآنی، جس شخص نے حالت ایمان میں مجھ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. ورآ من رآنی، اور جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا تھا، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یعنی صحابی بھی جنتی اور جو صحابہ کو دیکھے اس کے لیے بھی شرف و اعزاز ہے. تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک نہیں کئی صحابہ کو دیکھا. ذہبی نے اس بات کو الکاشف میں بھی لکھا ہے، سیرہ علام النبلاء میں بھی لکھا ہے، تزکیۃ الحفاظ میں بھی لکھا ہے، درجنوں ائمہ حدیث نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تابعی ہیں، اور انہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عوفہ، حضرت عبداللہ بن حارث کو باقاعدہ دیکھا نہیں، بلکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان سے حدیثیں سنی ہیں. میں ایک صحیح حدیث یہاں پر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جو امام اعظم حنیفہ کی مسند میرے سامنے موجود ہے، مسلم امام اعظم میں یہ صفحہ نمبر 20 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت امام اعظم نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا کہ کس ماحول میں آپ رہے. فرماتے ہیں ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یہ روایت شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں امام اعظم سے ہے کہ قال، امام اعظم نے کہا، ولدت سنۃ 80، میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوا، وحججت مع ابی سنۃ 96، فرماتے کہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوا اور اپنے والد کے ساتھ 96 ہجری میں حج کے لیے گیا. 80 میں پیدا ہوا 80 اور 96، 96 ہجری میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کوفے سے حج کے لیے گیا. آگے فرماتے فلما دخلت، اور آگے یہ شاف، وانا ابن 16 سنتن، اس وقت میں 16 سال کا تھا. عمر بھی بیان فرمائیے. فرما اس وقت میں 16 سال کا تھا. فلما دخلت المسجد الحرام، فرما جس وقت میں مسجد حرام میں داخل ہوا جہاں طواف ہوتا ہے وہ مسجد حرام، ورأيت حلقة عظيمة، میں نے دیکھا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، حلقہ لگا ہوا ہے، اور لوگ بیٹھے ہوئے کسی شخصیت کی گفتگو سن رہے ہیں، کسی شخصیت کی گفتگو سن رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ فقلت لأبي حلقة من هذه، میں نے اپنے والد سے پوچھا ذرا معلوم تو کریں یہ کس کا حلقہ ہے، یہ کون لوگ حلقہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا فقال حلقة عبد الله ابن حارث ابن جزی الزبیدی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کو بتایا گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن حارث ابن جزی زبیدی کی یہ سرکار کے صحابی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو حضور کی حدیثیں بتا رہے ہیں. تو کہتے ہیں فتقدم، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی موجود ہیں؟ جہاں ایک بزرگ معتبر عالم آ جائے تو آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. تو جہاں پر وہ شخصیت موجود ہو جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھنے سے بندہ جنتی ہو جائے تو یہ مجلس کون ضائع کر سکتا ہے؟ تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فتقدم، تو میں آگے گیا اور میں پہنچا اس مجلس میں. فسمعت، صرف پہنچا نہیں اور صرف دیکھا نہیں، میں نے سنا بھی. فرما فسمعت یقول، فرمایا میں نے سنا حضرت عبداللہ بن حارث الزبیدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میری بات سنو، میں نے خود حضور سے سنا ہے. یقول، میرے آقا فرما رہے تھے کہ من تفقہ فی دین اللہ، جو دین میں کوشش کرتا ہے، سمجھ حاصل کرتا ہے، کفاہ اللہ تعالی مہمہ، اللہ اس کے تمام معاملات، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس عالم کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیں یہ کتنی بڑی صداقت اور ایسا ہے، کیونکہ علماء کے مدارس کے پیچھے، علماء کے پیچھے کتنی سازشیں چلتی ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں کتنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ مدارس قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. علماء کے حلقے، ارادت، دینی محافل، مجالس، مشائخ، آستانے قائم ہیں. تو یہ حضور کی حدیث کی ظاہری صداقت کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو سرکار حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ مجمع کیسا ہے، تو کہا گیا کہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث موجود ہیں. تو کہا جب مجھے پتا چلا کہ وہ موجود ہیں تو میں اپنے والد کے ساتھ پہنچا، اور میں 16 سال کا جوان تھا، 16 سال کا تھا میں پہنچا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حارث سرکار کا قول پڑھ کے سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ، اور ارشاد فرماتے حضور نے فرمایا جس نے دین میں فقہ حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، فرما اللہ اس کے تمام مہمات، اس کی تمام تکلیفات، اس کے تمام درد و دکھ کا حل پیش عطا فرمائے گا. اور فرما ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ اس عالم کو، اس دین کے طالب علم کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا گمان بھی نہیں ہو. تو یہ حدیث پاک براہ راست حضرت امام اعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سرکار دو عالم کے صحابی کے چہرے کو دیکھ کر ان سے سماعت کی ہے. تو آپ کیا ہیں؟ تابعی. کیا ہیں بولیے؟ تابعی. اب آئیے امام اعظم حنیفہ پر ایک دو بات مزید عرض کر دوں. آپ کا دور طالب علمی، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ علم سے شروع سے شغف رکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے ماحول حدیثوں کا تھا. 16 سال کی عمر کی بات بتا رہے ہیں کہ میں نے حدیث جناب جو ہے تو باقاعدہ اور باضابطہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث سے سنی ہے، لیکن مکمل توجہ آپ نے علم دین کی طرف نہیں کی. کچھ کاروبار بھی کرتے تھے، کپڑے کی تجارت، اپنے والد صاحب کے ساتھ چند معاملات، چند لوگوں کے ساتھ کوفے کے بازار میں پھرنا، لیکن ذہانت اتنی تھی کہ کاروبار کے اندر آپ ایسی ایسی باتیں کر جاتے تھے کہ بڑے بڑے فقہا جو بیٹھے وہ حیران ہو جاتے تھے. وہ پوچھتے تھے کس کے حلقے میں بیٹھتے ہو، یعنی وہاں پر تو پھر تعارف استادوں کے حلقے سے ہوتا تھا نا، کہ کس کے حلقے کے اندر بیٹھتے ہو؟ تو وہ کہتے جی میں تو کسی کے حلقے کے اندر نہیں بیٹھتا، میں نے تو بس اپنے والد صاحب سے جو پڑھا ہے. کہا کہ نہیں، تمہاری بات تو یوں لگتی ہے کہ تم خود اپنی جگہ پر بہت بڑے ماہر علم ہو. اس بات کا اندازہ کس نے لگایا؟ اب آپ سنیے، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد امام شعبی، شین عین با یا، امام شعبی جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے جلیل القدر استاد ہیں، امام حماد، امام شعبی. امام شعبی کی تحریک پر اور ان کی توجہ دلانے پر امام اعظم نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا. امام شعبی کے بارے میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ کوفے کے جلیل القدر محدث ہیں، اور آپ کے بارے میں میرے سامنے تذکرۃ الالفاظ موجود ہے. یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے سرکار فاروق اعظم کا دور پایا ہے اور 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے انہوں نے پڑھا ہے خود. 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے حضرت امام عوزعی نے پڑھا ہے، اور ان کا یہ لقب کتابوں کے اندر موجود ہے کہ علامۃ التابعین، یعنی یہ تابعین کا ایک فخر ہے، اور علماء تابعین کے اندر یہ سب سے بڑے عالم شمار ہوتے ہیں. اور تابعی وہ ہے جو صحابہ کے شاگرد ہیں. امام شعبی کے مکان جو تھا وہ کوفے کے بازار کے بالکل ساتھ تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بازار کے اندر داخل ہوئے اور کسی سے کچھ بات کر رہے تھے امام اعظم. اور جب آپ بات کر رہے تھے تو امام شعبی کی کانوں میں آواز آئی کہ کوئی شخص بات کر رہا ہے اور انتہائی سنجیدگی اور علمی پہرائے پر بات کر رہا ہے. یعنی علم کی کوئی عبارت تو نہیں پڑھ رہا لیکن اس کے مفہوم کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے, اور شریعت کے مسائل کو زبانی تو نہیں پڑھ رہا لیکن مزاج شریعت کو جو ایکسپلین کر رہا ہے یہ بہت زبردست کر رہا ہے. امام شعبی نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے امام اعظم کھڑے تھے. امام اعظم کو بلایا, فرمایا کہاں پڑھتے ہو تم؟ کہنے کہ حضور پڑھتا نہیں ہوں. کہا کس کے پاس آئے ہو؟ کہا بازار میں آیا ہوں. کہا کون سے عالم کے پاس؟ کہا حضور کسی عالم کے پاس نہیں آیا, بازار میں فلاں دکان والے کے پاس آیا. فرما تم پڑھتے نہیں؟ کہا نہیں. کہ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ تم باتیں کر رہے ہو یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ تو حضرت امام شعبی نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا. انہوں نے کہا حضور بس یہ باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہے جو میں دین کے بارے میں سمجھ رہا ہوں تو یہ میں بیان کرتا ہوں. تو حضرت امام شعبی کے جملے تھے کہ لا تفعل وعلیک بالنظر فی العلم ومجاسرت العلماء فإنی ارا فیک یغزۃ حرکتا. فرمایا وقت ضائع نہ کر. اور یہ خود بہت بڑے عالم, آگے ان کا تذکرہ میں مزید کروں گا, یہ خود بہت بڑے عالم. فرمایا وقت ضائع نہ کر اور علم کی طرف پوری توجہ دے. اے نعمان علم ضائع, اپنے وقت اور عمر کو ضائع نہ کر, فوراً جا اور علماء کی صحبت کے اندر بیٹھ اور فرمایا ان کی مجاشرت کو اختیار کر. فإنی ارا فیک یغزت حرکت, فرمایا میں تم میں بہت بڑی علم کی بیداری اور بہت بڑی علم کی صلاحیت دیکھ رہا ہوں. امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ سنا فوقع فی قلبی من قولی, تو میرے دل پر یہ جملے بڑے اثر کر گئے. ان کے جملے جو تھے میرے دل پر بڑے اثر کر گئے. فترکت اختلاف علی السوق واخذت فی العلم, فرما کاروبار کو ایک طرف رکھا اور علم کو میں نے پڑھنا شروع کیا, اور اللہ رب العالمین نے علم کی راہوں کو حضرت امام شعبی کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ نے میرے لیے حلا اور اس کو وسیع فرما دیا. تو امام شعبی سے باقاعدہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے کئی استادوں میں سے ایک بڑے ذی القدر استاد امام حماد اور اس کے بعد امام شعبی ہے. اس کے بارے میں ہمارے علم التاریخ کا حصہ آپ کہہ لیجئے کہ تاریخ کے فن کا ایک حصہ ہے علم الانساب, یعنی کون کس کا بیٹا ہے, کون کہاں پیدا ہوا ہے. نصب کہتے ہیں نا واحد کو, انساب اس کی جمع ہے, یعنی برادریوں کا. جیسا پٹواری ہوتا ہے نا, گاؤں کے پٹواریوں کے پاس سارا علم ہوتا ہے کہ اس قبیلے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ باقاعدہ علم ہے علم الانساب. اس میں ہمارے علماء جس کتاب کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اہل علم, علم الانساب. ظاہر سی بات ایک شخص سے آپ کے پاس دین بیان کر رہا ہے تو اس کا باپ کون تھا, اس کا چچا کون تھا, اس کی ماں کہاں سے آئی تھی, اس کے نانا کون تھے, شادی اس کے باپ کی اس کے ساتھ کیسی ہوئی, یہ کب پیدا ہوا, اس کی کتنی اولادیں. تو یہ سارا جو ایک سمندر ہے اور اصل علم ہے کسی کو سمجھنے کے لیے. آج مانا کہ ہماری ضرورت ہے دنیاوی پڑھنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی, لیکن قرآن و سنت کے علم کے اندر یہ علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے علم الانساب. اس کے ذریعے بندوں کو پرکھا جاتا ہے. اس میں ہمارے علماء سب سے زیادہ جس کتاب کو معتبر سمجھتے ہیں وہ علم انصاب کی کتاب ہے علامہ سمعانی کی. علامہ سین میم عین حمزہ نون یا سمعانی کی, علامہ سمعانی کی کتاب ہے علم الانصاب. اس میں علامہ سمعانی رحمہ اللہ نے, ابو سعد سمعانی فرماتے ہیں, یہ 562 ہجری آپ کا سنے وصال ہے, امام اعظم کے بارے میں جملہ وہ لکھتے ہیں, فرما واشتغل بطلب العلم وبالغ فیہ حتی حصل له ما لم يحصل لغیره. فرما اس کے بعد جب امام شعبی نے تلقین کی کہ اے ابو حنیفہ, اے نعمان بن ثابت, کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے, جب خدا نے بغیر پڑھے تیرے اندر یہ جوہر پیدا کر دیا ہے تو اب اس پر علم کی شمع کو اور تیز کر اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر براہ راست قرآن و سنت کا علم حاصل کر. تو حضرت امام سمانی فرماتے ہیں کہ وشتغل بطلب العلم وبالغ فیہ حتی حصل له ما لم يحصل لغیره. فرمایا امام اعظم نے پھر علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور اس میں اتنے منہمک ہو گئے کہ جو علم آپ کو حاصل ہوا وہ اوروں کو نہ مل سکا. امام شعبی جو خود اتنے بڑے محدث ہیں کہ 50 کے قریب صحابہ کا دیدار کیا, ان سے پڑھا, فاروق اعظم کو دیکھا, دیدار کیا, فاروق اعظم کے دور میں رہے, دور دور سے علماء ان سے پڑھنے آتے تھے, لیکن امام شعبی کے ہزاروں شاگرد ایک طرف رہ گئے اور تنہا امام اعظم سب پر بازی لے گئے. یہ بات لکھ رہے ہیں علم الانساب کے ماہرین, حضرت امام ابو سعد سمعانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علم الانساب میں لکھا. اور آگے فرما ودخل یوما علی منصور, یہ منصور بادشاہ جو تھا بنو عباس کا، اس کے پاس امام اعظم ایک دفعہ گئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا. وعندہ موسیٰ بن عیسیٰ، موسیٰ بن عیسیٰ ایک بہت بڑے ماہر علم تھے، وہ منصور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امام اعظم جیسے دربار میں آئے منصور سے کسی مسئلے پر ملاقات کرنے کے لیے، تو موسیٰ بن عیسیٰ یہ جو بہت بڑے ماہر علم ہیں یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے منصور نے کچھ ذرا ادب کے ساتھ پیش نہیں آیا، تو موسیٰ بن عیسیٰ نے منصور کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، فرمایا فقال علی منصور، اور منصور کا کہا کہ ہاد عالم الدنیا علیوم کا روح زمین پر، اگر منصور اس وقت سب سے بڑا حضور کی شریعت کا کوئی عالم ہے تو ابو حنیفہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت امام شافعی کی دعا کی برکت سے اور ان کی تحریک سے امام اعظم کو اس طرف راغب کیا، اور پھر امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ ملکہ اور یہ کمال اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. آپ کے اساتذہ کے اندر یہ چند باتیں ذرا ضروری سمجھیے، اساتذہ کے بعد پھر ان کے شاگردوں پر ایک دو جملے میں کہوں گا. آپ کے اساتذہ کے اندر امام حماد بہت بڑا نام، یہ حضرت امام ابراہیم نخعی کے شاگرد ہیں. ابراہیم نخعی جو ہیں یہ تابعی ہیں حضرت کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اور کئی لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور وہ شاگرد ہیں حضرت علقمہ کے، اور حضرت علقمہ جو ہیں یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو امام اعظم کو جو فیض علم مل رہا ہے، امام شافعی کے پاس جب انہوں نے بتایا امام اعظم کو کہ آپ علم حاصل کرو، تو یہ پہلے امام شافعی کے پاس چند دن رہے، اس کے بعد اپنی زندگی کا تقریباً حصہ جو امام اعظم نے جس کی شاگردی میں گزارا ہے وہ حضرت امام حماد ہیں. اس لیے آپ اگر مسند امام اعظم جو آپ کی حدیث کی کتاب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو سندیں بھی امام اعظم جو ہیں اپنے اسی استاد حماد سے ہی ذکر کرتے ہیں. امام حماد بن ابی سلیمان، ان کا وصال 120 ہجری میں ہوا ہے، یہ بہت بڑے عالم دین، ان کے بارے میں امام زہبی نے لکھا ہے کہ تابعی کبیر و ثقۃ ابن معین وغیرہ، یہ تابعین کی جماعت میں یعنی جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھا ہے ان کی جماعت میں بہت بڑا رتبہ رکھتے تھے، اور یہ ضعیف نہیں انتہائی ثقہ ہیں، اور بخاری کے راوی امام اعظم کے شاگردوں میں سے حضرت یحییٰ ابن معین ان کی توثیق کرتے ہیں، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ ان کی توثیق کرتے ہیں جو امام بخاری کے استادوں کے اندر آتے ہیں. تو یہ امام حماد جو خود اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی مقبول ہے، ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ کوفی ثقت وکان افقہ من اصحاب ابراہیم، فرمائیے کوفے کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے ماہر علم تھے، اور یہ حضرت ابراہیم نخعی کے جو اجلہ شاگرد ہیں ان میں ایک بہت بڑا درجہ رکھتے تھے. اور امام محمد بن سعد، جن کی طبقات ابن سعد ہے، تاریخ پر بڑا مضبوط یہ کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام حماد جو امام اعظم حنیفہ کے استاذ ہیں آپ کثیر الروایات ہیں. اب یہاں پر ابھی کا جھوٹ دیکھیں آپ، ان کے بارے میں امام ابو سعد، جن کے طبقات ابن سعد ہے، سیرت کی کتاب ہے، اور ان کا وصال جو ہے 230 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے کہا امام اعظم کے یہ استاذ ہیں امام حماد یہ کثیر الروایات ہیں، یہ حضور کی ایک نہیں بلکہ کئی سو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. مجھے بتاؤ استاد کئی سو حدیثیں بیان کرنے والا ہو اور استاد کا جو سب سے ماہر شاگرد ہو اسے صرف 17 حدیثیں آتی ہوں. یہ الزام لگاتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف 17 حدیث آتی تھی. میں نے کہا استاذ کے بارے میں تو ساری امت لکھ رہی ہے، وہ کثیر الروایہ ہے، وہ حضور کی حدیثیں کثرت سے بیان کرنے والے ہیں، اور ان کے تلامذہ میں ان کا جو فخر ہے وہ امام اعظم ہے. اب امام اعظم کو اگر حدیثیں آتی نہیں تھی تو فخر کیسے بن گئے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت امام احمد کا میں نے ترجمہ اس لیے پڑھا تاکہ آپ کے ذہن میں شک نہ رہے اور یہ بات واضح ہو جائے کہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ صرف علم الفقہ کے اندر مکمل ابقریت نہیں رکھتے تھے بلکہ علم الحدیث کے اندر بھی رکھتے تھے. ایک بات یہاں پر آپ سماعت فرما لیجئے، خاص طور پر حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے. یوں تو امام اعظم نے حضرت امام جعفر صادق سے ہی پڑھا، آپ کے استادوں کی تعداد 4000 کے قریب جاتی ہے، جن میں میں صرف تین کا نام لے رہا ہوں، امام حماد، امام شافعی، اور سب سے بڑے آپ کے استاد حضرت امام جعفر صادق. بلکہ مجھے کہنے دیجیے صرف آپ نے امام جعفر سے نہیں پڑھا بلکہ ان کے والد امام باقر سے بھی پڑھا، کیونکہ کوفے کے رہنے والے تھے، اور حضرت امام جعفر صادق کے انتہائی معتقد ہیں حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، اور آپ کی جان اور آپ کی شہادت بھی جو ہوئی ہے وہ حضرات اہل بیت کی محبت کے اندر ہوئی ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے. امام باقر کے اس قدر معتمد تھے آپ، اور امام جعفر صادق کے اتنے پسندیدہ تھے کہ شاہد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مختلف اسناد سے یہ بات نقل کی ہے کہ اہل بیت کے ان اجلہ سرخیل علماء اور سرخیر مشاہر بزرگوں نے جو حضرت امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر نے اپنے دارالافتاء شریعت کے مسئلے کو لکھنے کے بعد جو اس کو سٹم کرتے ہیں اور دلیل کے طور پر جو اس پر مہر لگاتے ہیں ضمانت کی، وہ ضمانت کی مہر جو اہل بیت کی ہے وہ حضرت امام اعظم حنیفہ کو عطا فرمائی کہ اب اہل بیت کی جانب سے فتویٰ جس کو لینا ہے وہ امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ سے گویا کہ لے. اور میں یہاں پر اکثر بات آپ کے لیے بطور مزاح بھی کہتا ہوں، مجھے ایک دوست ملا، میں نے ان سے پوچھا جی یہ آپ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہنے لگے جی وہ 12 معصوم ہیں. تو میں نے کہا معصوم ہیں تو پھر آپ کس چیز پر عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فقہ جعفریہ پر کرتے ہیں. تو میں نے کہا معصوم کا فقہ تو نہیں ہوتا، معصوم کا تو دین ہوتا ہے. معصوم کا فقہ نہیں ہوتا، معصوم کا دین ہوتا. کیوں؟ کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور جس سے غلطی نہیں ہوتی اس کا فقہ نہیں ہوتا. کیونکہ فقہ اس علم کو کہتے ہیں جس میں خطا اور ثواب، یعنی غلطی اور درستگی دونوں کا احتمال ہوتا ہے. کیونکہ فقہ تو اجتہاد ہے نا، فقہ منصوص لکھے ہوئے مسائل کا نام تو نہیں ہے، فقہ تو اجتہاد ہے. اور اجتہاد کے اندر اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، تو جو ملا ہوا رجحان ہو وہ دین نہیں ہوتا. دین تو قطعی ہوتا ہے، ضرورت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. اور معصوم کی زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ فقہ نہیں ہوتا، جس کو اصطلاحاً فقہ کہا جاتا ہے وہ دین ہوتا ہے. میں بڑا متعجب ہوں ان کی بات پر. ایک طرف تو امام جعفر کو معصوم کہتے ہیں، پھر ان سے جو لیتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں. میں نے کہا امام جعفر سے جو آپ نے لیا ہے بقول آپ کے، تو وہ فقہ جعفری نہیں ہونا چاہیے، وہ تو دین جعفری ہونا چاہیے. اگر فقہ جعفری کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ فقہ حنفی ہے. تو وہ پھر فقہ حنفی ہے، کیونکہ اس کو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ نے وہ سارے اصول اور طریقے آپ سے سیکھے ہیں. ایک بات اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک خاص نقطے کے ساتھ. اور وہ خاص نقطہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم کا مرکز اور محور جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ذات گرامی. ہمارے وہاں محدثین یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سند عالی ہے، بہت بلند ہے. عالی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور بلند کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے واسطوں میں قریب ہے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم ان کے 4 واسطے ہوتے ہیں. یعنی ایک وہ اپنے استاد سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ استاد کسی تبع تابعین سے سنتا ہے، وہ تبع تابعین کسی تابعی سے سنتا ہے، اور وہ تابعی جو ہے پھر وہ صحابی سے سنتا ہے. تو 4 واسطے حضور تک ہوئے. کیا ہوئے؟ اس کو کہتے ہیں رباعیات، رباعیات. اب اگر یہ واسطے جتنے کم ہوں گے اس حدیث کی اور جو لا رہا ہے اس کی حیثیت اور بڑھ جائے گی. اسی لیے حدیث کے اندر 4 درجے عموماً محدثین لکھتے ہیں، جس کو میں جلدی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک تو ہے وحدانیات، جس میں ایک ہی واسطہ ہو صحابی کا بس، یعنی تابعی کہے کہ مجھے صحابی نے کہا اور صحابی نے کہا مجھے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک واسطہ وحدانیات ایک واسطہ ہے. اور بعض روایت ایسی ہوتی ہے کہ جو 2 واسطوں سے ہوتی ہے، اس کو مصطلحات حدیث کے اندر اور اصول حدیث کے ثنائیات کہتے ہیں. کہ 2 یعنی تب تابعی یہ کہے کہ مجھے فلاں تابعی نے یہ کہا اور فلاں تابعی کہے کہ میں نے صحابی سے سنا، تو یہ 2 واسطے آئے. اور صحابی کہے میں نے حضور سے سنا، 2 واسطے. اب ایک اس میں بن جاتا ہے تیسرا واسطہ، جس کو کہتے ہیں ثلاثیات. اور ثلاثیات کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کا استاد یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات جو ہے وہ تب تابعی نے کی ہے، اور تب تابعی یہ کہتا ہے یہ بات میں نے تابعی سے سنی ہے، اور تابعی یہ کہتا ہے کہ یہ بات میں نے صحابی سے سنی ہے. ایک رباعیات، اس میں ایک محدث یہ ہوتا ہے جو اپنے استاد سے لیتا ہے، وہ استاد کہتا ہے کہ مجھے تب تابعیات میں سے ایک بندے نے کہا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے تابعی نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے صحابی نے کہا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے حضور نے فرمایا ہے. تو یہ 4 سلسلے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنے بڑے محدث ہیں، اور جس کے پاس اگر آپ دیکھیں نا سندیں کم ہو جاتی ہیں، سندیں کم ہو جاتی ہیں، واسطے کم ہو جاتے ہیں حضور تک پہنچنے میں، تو اس کا گراف اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی عظمت اس کی قدر جو ہے اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ وہ عظیم ہستی ہیں. اگر آپ بخاری شریف کو اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، سیاست کے اندر امام بخاری، امام ابو داؤد اور امام ترمذی، ان کے پاس ان 3 6 کتابوں میں 3، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام بخاری، یہ چار ایسے ہیں. ان کا درجہ اور حدیثوں کی کتابوں پر اس لیے بڑھتا ہے کہ ان کے پاس ثلاثیات زیادہ ہیں، یعنی یہ تین واسطے ہوتے ہیں حضور تک پہنچنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے نا نیچے کے محدثین ان کے پاس ثلاثیات نہیں ہیں, ان کے پاس ساری رباعیات ہیں. امام بخاری کے پاس بھی گنتی کی روایات ہے, باقی ساری رباعیات ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہے کہ وہاں رباعیات نہیں ہے, یا تو وحدانیات ہے یا ثنائیات ہے, یا ایک واسطے سے حضور تک پہنچتے ہیں یا کسی تابعی کے ذریعے حضور تک پہنچتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی خدمت میں پہنچا. تو اب آپ دیکھیں ایک واسطہ ہے صرف وحدانیات. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن حارث کو میں نے دیکھا, اور حضرت عبداللہ بن حارث یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دین کا فقہ حاصل کرتا ہے اللہ اس کی تمام مشکلوں کے لیے اپنی قدرت کو حاوی کر دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے بھی عطا فرماتا ہے جہاں اس کو گمان نہیں ہوتا. یہ ایک واسطہ ہے حنیفہ کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچنے کا, اور یہ واسطہ نہ امام شافعی کو ملا ہے, نہ امام مالک کو ملا ہے, اور نہ امام احمد بن حنبل کو ملا ہے. یہ تینوں یعنی اجلہ مجتہدین کے اندر بھی آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے, اور محدثین کے اندر بھی آپ کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ بڑی دلچسپ بات تھی, میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے ضرور خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کی جائے. اور یہاں پر ایک عشقیہ نقطہ آپ سنیے کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی سند جو چلتی ہے وہ چلتی ہے حضرت حماد سے. حضرت حماد, اس کے بعد حضرت ابراہیم نخعی, اور حضرت ابراہیم نخعی آگے اس بات کو لے جاتے ہیں حضرت القمہ تک, اور حضرت القمہ حضرت عبداللہ مسعود تک. یہ سلسلہ کتنا پیارا ہے حضرت امام اعظم کے لیے. حضرت امام اعظم کا مناظرہ ہوا تھا امام اوزعی سے, اور اس مناظرے کو کئی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. مسئلہ رفع الیدین پر, مسئلہ ہے رفع الیدین پر امام اعظم حنیفہ کا مناظرہ ہوا امام اوزعی کے ساتھ. امام اوزعی بہت بڑے فقیہ تھے, اور یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث پڑھی جو بخاری کے اندر موجود ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نافع اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت گویا کہ رفع الیدین فرماتے تھے. حضرت امام اعظم نے فرمایا اس سے عالی سند میرے پاس. تو انہوں نے فرمایا آپ کے پاس عالی سند ہے تو وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس سند یہ ہے کہ حضرت القمہ بیان کرتے ہیں, اور حضرت القمہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے حضور کو صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتا ہوا دیکھا, بعد میں کہیں ہاتھ اٹھاتا ہوا نہیں دیکھا. تو امام اوزعی نے بڑے تعجب میں کہا کہ تم بڑے عجیب ہو, میں نافع کو پڑھ رہا ہوں تم القمہ کو پڑھ رہے ہو. فرمایا کہ کیا آپ کو یہ پتا نہیں کہ حضرت نافع سے بڑا علم حضرت القمہ کے پاس ہے, اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ابن عمر سے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود ہے؟ فرمایا آپ جو روایت پڑھ رہے ہیں اگر وہ سندن ٹھیک بھی ہو تو میں جو پڑھ رہا ہوں ان کا رتبہ زیادہ ہے. تو جس نے حضور کا قرب جتنا زیادہ پایا اس کی سند کو اتنی زیادہ حیثیت پڑی ہے. آپ ابن عمر سے پڑھتے ہیں, میں ابن مسعود سے پڑھتا ہوں. آپ ابن عمر کی روایت کو حضرت نافع سے لیتے ہیں, میں ابن مسعود کی روایت حضرت القمہ سے لیتا ہوں. اور فرمایا اٹھا کر محدثین سے پوچھو کہ القمہ کا رتبہ جو ہے وہ نافع سے بڑا ہے, کتابیں موجود ہے. امام اوزعی نے اس دلیل کو قبول فرمایا اور خاموش ہو گئے. تو امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کی سندیں جو ہیں وہ اتنی مضبوط ہیں الحمدللہ, یعنی اتنی اعلیٰ سندوں سے آپ کو اجازت ہے. اب میں نے ان بزرگوں کا نام لیا ہے تو ایک ذرا عشقی بات یہاں پر آپ کے سامنے کر دوں. حضرت القمہ جو ہیں یہ کوفے کے رہنے والے ہیں, اور حضرت امام اعظم حنیفہ کے دادا استاذ ہیں اور تابعی ہیں, جن کا میں نے بھی نام آپ کے سامنے لیا. یہ ملک شام کی طرف انہوں نے سفر فرمایا, ملک شام کی طرف سفر فرمایا. یہ جن کے شاگرد ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. کون ہیں؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے عالم ہیں کہ سرکار نے فرمایا علم لینا ہے تو ابن مسعود سے لو, تفسیر لینی ہے ابن مسعود سے. بخاری بھری پڑی ہے اس پر, آپ کے فضائل پر مناقب میں جا کر ابن مسعود کا باب آپ پڑھ کے دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ. بدری صحابی ہیں اور سرکار کے اتنے قریب. ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمنی فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے دربار میں پہنچا تو حضرت عبداللہ مسعود کو حضور کے اتنے قریب دیکھا کہ مجھے شک ہوا کہ یہ حضور کا بیٹا ہے, یہ حضور کے اہل بیت میں سے ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے ابن عمر کی صحابی رسول ہے, لیکن اس میں درجے بھی دیکھے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عمر میں فرق ہے, وہ عمر میں بڑے ہیں یہ عمر میں چھوٹے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے قریب ہونے میں اور عبداللہ ابن مسعود کے قریب ہونے میں یہ فرق ہے. ابن عمر نے حضور کو کم دیکھا, عبداللہ ابن مسعود نے زیادہ دیکھا. اس لیے حضرت امام اعظم کہتے ہیں ترک رفع الیدین میں اگر وہ یہ کہیں ابن عمر کے حضور نے رفع الیدین کیا اور ابن مسعود کہیں کہ نہیں کیا, تو میں یہ کہوں گا کہ روایت کی ترجیح جو ہے ابن مسعود کو ہوگی, اس لیے کہ جو سرکار کو سب سے زیادہ دیکھنے والا تھا اور حضور کے مسلح کے ساتھ سب سے پہلا کھڑا ہونے والا جو تھا خلفائے راشدین کے ساتھ وہ ابن مسعود تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہیں لیکن وہ تو بچے تھے, وہ تو پیچھے صفوں میں ہوتے تھے, اور پہلی صف میں حضور کو جو براہ راست دیکھتا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. اور پتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیسے سرکار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے؟ بخاری شریف آپ دیکھیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک دفعہ حضور کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی, حضور ان کو تنہا اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے. ابھی انہا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے تلاوت لمبی کر دی, بولو سبحان اللہ, سرکار نے تلاوت لمبی کر دی. اور جب سرکار نے تلاوت لمبی فرمائی تو حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں میری ٹانگیں تھک گئی, تقاضے بشری ہے. خیر نماز سے فارغ ہو گئے آگے, یہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے, کتاب التہجد میں موجود ہے بخاری شریف. تو اپنے ایک دوست کو کہنے لگے کہ آج میں نے صلی تو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی, وہ ہمم تو بھی امر سوئن, لیکن نماز میں بڑا برا خیال مجھے آیا, نماز میں بڑا. تو وہ آپ کا دوست کہنے لگا حضور کے پیچھے تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں کیا برا خیال نماز کا آیا؟ کہ نماز میں برا خیال یہ آیا کہ حضور نے رکعت بہت لمبی کر دی تھی, حضور نے رکعت ہمم تو بھی امر سوئن, تو حضور نے رکعت لمبی کر دی تھی, میرے دل میں خیال یہ آیا کہ ان اقودا وعذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور حضور بھلے کھڑے رہے. نہیں سمجھے آپ؟ اب اس کو دوسرے انداز میں سمجھا, اگر نفلی نماز جو ہے نا اس کو بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز ہے, نفلی نماز جو ہے وہ اس کو شروع سے تکبیر تحریمہ سے آپ بیٹھ کر پڑھیے, اس پر شریعت کا مطالبہ نہیں ہے, شریعت کا مطالبہ تو چے جائے کہ فرض نماز میں بندہ تھک جائے تو بیٹھ سکتا ہے, تو وہ تو نفلی ہے اس کو تو شروع ہی کر سکتا ہے. تو حضرت علامہ عینی نے یہاں پر یہ کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے, اگر آپ تھک گئے تھے تو آپ نے کس چیز کو برا جانا؟ کہ برا نماز میں یہ جانا کہ یہ کتنی بے ادبی ہے کہ میرے دل میں بیٹھنے کا خیال آ رہا ہے اور حضور کھڑے ہیں. اس کو فرمایا کہ ہمم تو بھی امر سوئن, یہ بڑا بڑا عجیب اور برا خیال تھا کہ میرا دل مجھے کہہ رہا تھا تھک گیا تو بیٹھ جا, تو میں نے خیال کو جھاڑا اور میں نے اس کو برا اس لیے جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں. اور وہ اسماعیل سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیر کو کہ یہ خیال نماز کے باہر نہیں آیا, نماز کے اندر آیا ہے, نماز کے اندر آیا ہے. اور حضور کو بتایا تو حضور نے شاباشی عطا فرمائی, یہ نہیں فرمائی جو گندی عبارت انہوں نے لکھی جو کل بھی حجت الاسلام میں بیان فرمائی تھی کہ نماز میں اگر گدھے بیل کا خیال آ جائے اور تو جناب جو ہے کہ وہ نماز نہیں جاتی, کیوں نہیں جاتی؟ کہ یہ تو برا خیال ہے. ہاں کسی پیر مرشد یہاں تک کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ خیال ادب سے آئے گا اور دل پر چمٹ جائے گا اور یہ خیال پھر شرک کی طرف لے جائے گا. میں نے کہا حضور کا خیال اگر توحید نہیں دلائے گا تو کس کا خیال توحید دلائے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر حضور کے خیال سے خدا یاد نہیں آئے تو کس کے خیال سے خدا یاد آئے گا؟ یہ کہتے ہیں حضور کے خیال سے بندہ خدا سے دور ہوتا ہے, اس لیے شرک ہوتا ہے. اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھتے رہتے تھے, سجدہ خدا کو کرتے تھے, خیال مصطفیٰ کا ہوتا تھا. اور حضور کا خیال اس لیے کہ حضور کا خیال نماز سے باغی نہیں کرتا, کیونکہ حضور کا خیال ہی تو اللہ کی فرمان برداری میں, باعتبار رسول کے, نیابت کے, اللہ نے ادب کا حکم دیا ہے. اور حضور کا خیال نماز میں اس لیے نہیں آتا کہ حضور خدا ہے معاذ اللہ, یا حضور جو ہے وہ خدا کے مقابلے پر ہے معاذ اللہ, نہیں, بلکہ اس لیے آتا ہے کہ خدا کے محبوب ہیں. جب قرآن میں اللہ ان کا نام لے, نمازوں میں ہم پڑھیں ما کان محمد, بتاؤ دل میں خیال آتا کہ نہیں آتا؟ جب نمازوں میں آپ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, تو مجھے بتاؤ حضور کے والدین اور حسنین کے خیال نماز میں نہیں آتا؟ حضرت ابراہیم کا اور سرکار کا خیال نماز میں نہیں آتا؟ اور خیال تو ایسا ہے کہ حسین اگر آ کر حضور کی گردن پر بیٹھ جائیں, نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں ہے, سرکار نے عشاء کا سجدہ لمبا کر دیا, جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کو جب تشویش ہوئی تو سرکار نے بلا کر فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور آج تو معمول کے مطابق کچھ نہیں ہوا, آج آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا, ہم تو ڈر گئے تھے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا کیا ڈر گئے تھے؟ کہا ڈر یہ لگا کہ شاید کسی نے آگے سے کوئی چیز سے حملہ کر دیا, کیونکہ دشمنی کا دور تھا, یا پھر خیال یہ آیا کہ آپ پر سجدے کی حالت میں وحی ہو گیا ہے اور آپ نے سجدے کو دراز کر دیا. سرکار نے فرمایا نہ کسی نے مجھے کوئی اذیت دی, نہ وحی آ رہی تھی, تو حضور امام آپ ہیں، آپ سے زیادہ نماز کو کون جانے گا، آپ سے زیادہ توحید کو کون جانے گا؟ لا کر یہ توحید سکھاتے ہیں، توحید تو سکھانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور کا کلمہ پڑھے بغیر تو توحید نہیں آتی ہے. تو سرکار آپ نے سجدہ کیوں لمبا کر دیا جب وہی بھی نہیں آ رہی تھی؟ فرما ابنی ارتحلنی، وہ میرا بیٹا حسن جو تھا نا وہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا. یہ نسائی شریف کتاب الصلوۃ میں یار واضح، ابنی ارتحلنی، علماء یہ کہتے ہیں امام حسن تھے، یہ لکھا یہ امام حسن تھے. ابنی ارتحلنی، ارتحلا یرتحلو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سواری پر بیٹھ کر اس کی لگام پکڑ کر اس کو چلانا، لغت دیکھیں آپ، اور سواری کو چلانا. تو فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا تھا. تو حضور اتار دیتے، فرمایا یہ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ. فرمایا میرا حسن میری گردن پر سوار ہوا اور میں بھی آرام سے سجدے میں رہا، مجھے یہ بات اچھی نہ لگی. فکرہت، میرے صحابہ مجھے یہ بات اچھی نہ لگی، فکرہت، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، کہ میں جلدی سے سجدے سے سر اٹھا لوں اور میرے نواسے میرے بیٹے حسن کا دل ابھی سواری سے بھرا ہی نہ ہو. تو یہ کسی مولوی صاحب کی نماز نہیں، یہ حضور کی خود نماز ہے، اور یہ امام حسن کی محبت میں سجدہ لمبا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ہم حضور ہی کا مذہب دیکھیں گے، ہم نے اسی کا کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے. اور کل شاہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ خیال میں آتا ہی گدا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ جناب. اور آگے ایک جملہ لکھا ہے، میں نہیں کہہ سکتا یہاں پر، اور اس نے لکھا ہے بڑی گندی اور بھیانک عبارت کی ہے، اور اس پر پھر یہ میرے سامنے آتے ہیں، اس میں غلطی کیا ہے؟ اور میں نے کہا یار جتنی محبت تو اس سے کر رہا ہے، 5% بھی حضور سے اتنی محبت کرتا تو تجھے ایمان مل جاتا، تو 100 کے 100% اس ملا کو بچا رہا ہے. ہم تجھے فرقہ واریت کے اس میں نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ بےدبی ہے، اگر یہ یہاں سے بھی کوئی لکھتا تو ہم اس کو بھی بےدبی کہتے. یہ ادھر ادھر کا فرق نہیں ہے، یہ مسئلہ تو حضور کی ذات مبارکہ کا ہے. تو اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے اتنے قریب ہیں کہ تہجد کی راتوں میں حضور کے ساتھ ہیں، بولی سبحان اللہ، اور یہ کہتے ہیں اپنے دوست کو کہ میں سرکار نے قیام لمبا فرمایا، اور اتنا لمبا قیام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تھک گیا اور میرے دل نے یہ برا جانا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور کو کھڑا چھوڑ دوں. ادھر علامہ آئینی کو اٹھا کر دیکھیں، علامہ آئینی کہتے ہیں یہ صرف حضور کی تعظیم میں ہی تھا، یہ حضور کی تعظیم میں تھا، ورنہ نفری نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. لیکن آپ بیٹھے کیوں نہیں؟ حضور کی عزت کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے. تو یہ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ ہے. اب اس پر ایک بات آپ سنیے، ایک حضرت عبداللہ مسعود کا ایک کام یہ بھی تھا کہ حضور کا بستر بچھانا آپ کی ذمہ داری تھی. اب حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، ہمارے آقا مولا ہیں، لیکن جس طرح لا نفرق بین احد من رسولی ہے، اسی طرح تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض بھی ہے. جس طرح ہم نفس صحابیت میں فرق نہیں کرتے، اسی طرح ہر صحابی کو ایک جیسا بھی نہیں سمجھتے، بلکہ فضیلت کے اندر ہر صحابی دوسرے سے بزرگ و برتر ہے. ٹھیک ہے، اب اس تناظر کے اندر آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک طرف ہیں اور ایک طرف حضرت عبداللہ مسعود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جن کی ذمہ داری ہے حضور کے جوتوں کو سنبھالنا. بولیے سبحان اللہ، سرکار کہیں جائیں تو جوتے حضور کے وہ سنبھالیں. یہ کہتے ہیں یہ عرب میں تو عشق نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ نے عرب کو نہیں دیکھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسن مجازی بھی عرب سے آیا ہے. یہ لیلا مجنو کہاں کے تھے؟ عرب کے تھے نا، نہیں سمجھے آپ. حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے یہ کہ یہ جو مجنو تھا نا قیس، اس کی ماں امام حسن کے گھر کی نوکرانی تھی. یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے ملفوظ میں میں نے پڑھا، نشان بھی میں نے لگایا کہ قیس کی جو ماں ہے یہ امام حسن کے گھر کی، بولو نا. تو لیلا یعنی تھی تو وہ رات کی طرح کالی، اس لیے اس کو لیلا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیلا اسی لیے کہتے ہیں نا، لیل رات کو نہیں کہتے. تو لیلا بھی عرب کی تھی اور مجنو بھی عرب کا تھا. تو آج اس دھرتی پر عجم میں عشق مجازی پر اگر بات کی جاتی تو لیلا مجنو کی جاتی ہے نا. میں نے کہا ذرا سنو، تم کہتے ہو عشق حقیقی وہاں نہیں، تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عجم میں عشق حقیقی بھی عرب سے آیا ہے اور عشق مجازی بھی عرب سے آیا ہے. اگر عشق مجازی کی مثال دیتے ہیں تو لیلا مجنو کی دیتے ہیں، کہ حقیقی کی اگر دیکھتے ہیں تو سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی دیتے ہیں.
یہ تم نے ایسی پنچر لگانے والوں کو دیکھا ہے
عرب تو وہ ہیں، تو دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور کے جوتے سنبھالنا، یہ عشق نہیں ہے؟ سب کی جوتیاں پڑی ہیں تو پڑے، کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کوئی داخل ہو مسجد میں سب آپ کی جوتیاں ہوتی نا، کوئی ایک کی جوتی دوسرے کی جوتی کے اوپر پڑ گئی، آپ نے کسی کے جوتے پہ پیر رکھا، ایک حدیث مجھے بتا دو صحابہ نے کبھی ایسا کیا ہو، صحابہ نے کبھی حضور کے جوتے پر پاؤں رکھا ہو مجھے بتا دو، صحابہ نے کبھی حضور کے جوتے کے ساتھ جوتا رکھا ہو یہ بتا دو، یہ عشق نہیں ہے؟ یہ وفاداری نہیں ہے؟ یہ مزاج آپ کا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہاں سے آیا؟ عرب سے آیا نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، قاضی آدم نے بھری ہیں حدیثیں پوری، بخاری کے اندر موجود ہے، سرکار جب مسجد شریف میں داخل ہوتے جیسے حضور اپنے پاؤں مبارک سے پہلا جوتا نکالتے تو فوراً اس کو اٹھاتے، خاک لگی ہے جوتے پر، اس کے ساتھ اپنی آستین میں ڈال لیتے، ابن مسعود جوتے کو اٹھا کر دوسری آستین پر ڈالتے اور سینے سے لگا کر حضور کے سامنے بیٹھ جاتے۔ سرکار یہ نہیں کرتے، یہ کیا کر رہا ہے تو، سب کے جوتے باہر رکھے ہیں، تو میرا جوتا اٹھا کر کیوں لے آیا؟ برابری ہونی چاہیے، عبادت صرف خدا کی ہے، تعظیم صرف خدا کی ہے۔ میں نے کہا یہ دو والا دین صحابہ نے نہیں سیکھا، عشق والا دین صحابہ نے سیکھا ہے، بلکہ باقاعدہ حضور کے سامنے جوتا لے کر بیٹھتے ہیں۔ اور آگے سنیے، سرکار کا بستر بھی آپ کے پاس ہے، بھائی ایک مسجد کے اندر 100 لوگ سو رہے ہیں تو سب کے بستر پڑے ہوئے، بس ٹھیک ہے، قافلے میں جاتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں کہیں پر تو سب کے بستر ایک طرف پڑے ہوتے ہیں، نہ ابن مسعود کی ذمہ داری سے ان کا جینا مرنا ہی یہی تھا کہ حضور کے بستر کو سینے سے لگا کرو، بلکہ یہ تو آپ چھوڑیے، جب میری ماں ام المومنین پر تہمت لگانے کی کوشش کی منافقین نے، تو صحابہ نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا، حضرت عمر نے تو عشق کے یہ جملے بولے، فرمایا حضور اللہ نے تو آپ کا سایہ ہی نہیں رکھا، اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی اس پر پاؤں نہ رکھے۔ یہ بات کوئی خشک آدمی کر سکتا ہے یا عاشق کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ حضور اللہ نے تو آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو خدا نے آپ کے جسم پر مکھی تک کو بیٹھنا گوارا نہیں کیا قدرت نے، تو ایسی عورت آپ کے نکاح میں آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات خشک آدمی کر سکتا ہے یا عاشق کر سکتا ہے؟ یہ صحابہ کا مذہب ہے میرے دوست، یہی بات آپ ان صوفیاء کی مجلسوں میں دیکھتے ہو، اور ہم یہاں پر کوئی تنظیموں کو بانٹتے نہیں، یہ یکجہتی سکھانے کے لیے آئے ہیں، یہی بولیے یکجہتی۔ جملہ سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کا بستر سنبھالنا ان کی ذمہ داری تھی، بستر سنبھالنا ان کی، سرکار کے جوتے سنبھالنا ان کی ذمہ داری تھی، سرکار دو عالم کی وضو کا برتن ان کے پاس ہوتا تھا۔ اب عشق کی بات ذرا یہاں پر سنیے، اور امام اعظم کو آخری خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں، ان کی روح مبارکہ کو میں نے کئی دفعہ چاہا کہ بس میں تھکا ہوا ہوں، سفر سے آیا ہوں، ریکارڈنگ ہے، معاملات ہے، لیکن میرے ضمیر نے کہا کہ نہ، سکون سے سونا اور خدا کو سجدہ کرنا ہے تو امام اعظم کا عرس چھوڑنا نہیں۔ میرے بچوں نے کہا، میں نے ان سے کہا یار کوئی آئے گا، تو انہوں نے میری ہمت باندھی، یہ مزاج کے بن گئے، کہنے کا کوئی نہیں آئے گا، ہم بیٹھ کے سن لیں گے، کیا ہم بیٹھ کے سن لیں گے، لیکن نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ ہمیں اس نظریے پر رکھے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے، ایسا نہیں خواہ مخواہ بڑے متقی، میں نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں، منہ لٹکانے سے تقوی نہیں، تقوی یہاں ہوتا ہے، بزرگوں کے لیے غیرت کرو یہ تقوی ہے، ان سے شرم کھاؤ یہ تقوی ہے، منہ تم گھوڑے جیسے بنا دو اور میرے جی بڑے متقی ہیں، میں نے کہا گھوڑا متقی نہیں ہوں تم، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتقوی ہا ہونا، اتقوی بولو، اتقوی ہا ہونا، یہاں بزرگوں کے لیے غیرت ہونی چاہیے، یہاں جب درد ہو، اسی درد کو تقوی کہتے ہیں، یہ تو ظاہری ادائیں، اصل تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا برتن، حضور کا بسترا، حضور کے جوتوں کو سنبھالنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود، امام اعظم ایسے عاشق ہیں کہ اس نسبت کو پکڑا جہاں عشق زیادہ نظر آتا ہے۔ حضرت علقمہ جو امام اعظم کے دادا استاد ہیں، یہ بڑی قیمتی بات ہے، سنیے آپ، سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ بات میں نے پڑھی ہے، یوں سیاہ میں بھی یہ موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام گیا حدیث رسول لینے کے لیے، حضرت علقمہ جو حضرت عبداللہ مسعود کے شاگرد ہیں اور امام اعظم کے دادا استاد ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ملک شام گیا، اور کیوں گیا؟ کہتے ہیں میں ملک شام اس لیے گیا کہ وہاں مجھے حدیث رسول ملے، لیکن آپ جانتے ہیں بندہ جب کسی اجنبی علاقے کی طرف جاتا ہے تو پہلے لوگوں سے دعا کرو، یا دعا کرو میرا سفر آسان ہو جائے، یا دعا کرو یار میرا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، یا دعا کرو مجھے کوئی تنگ نہ کرے۔ تو حضرت عبداللہ، حضرت علقمہ نے دعا کی، یا اللہ میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ایسے بندے سے بنانا کہ جو خیانت کرنے والا نہ ہو، امانت والا۔ سبحان اللہ، آپ روانہ ہوئے کوفے سے، کہتے ہیں جب میں دمشق پہنچا تو میں سب سے پہلے اپنی سواری سے اتر کر انتظار کر رہا تھا کہ علمی حلقوں کے بارے میں کسی سے پوچھوں، تو دیکھا کہ سامنے سے ایک نورانی چہرے والے تشریف لا رہے ہیں. کہتے جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا یہ تو حضرت ابو دردہ ہیں، سرکار کے صحابی حضرت ابو دردہ ہیں. کہتے میں نے مسافہ کیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا مسافہ کے بعد، کیونکہ فتنہ پھیل گیا تھا بہت، خوارج بہت زیادہ ہو گئے تھے، ہر بندے نے داڑھی رکھ لی تھی، تو پھر صحابہ کا طریقہ کا کیا تھا جانچنے کا طریقہ کیا؟ ہاتھ ملا، کہنے لگا ٹھیک ہے، کہاں سے آئے یہ نہیں پوچھا تیرا نام کیا، کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا جی کوفے سے آیا ہوں. کیا کہا؟ کوفے سے آیا ہوں. تو یہ نہیں پوچھتے کہ کوفے میں عبداللہ بن مسعود کو جانتے ہو، یہ نہیں پوچھتے، بلکہ پوچھتے ہیں تم جانتے ہو اتعارف صاحب النالین والوساد والمتھرا؟ اس کا نام نہیں پوچھ رہے. پوچھ رہا کوفہ سے آیا، کہاں؟ کہا وہ حضور کے جوتے سنبھالنے والے کو جانتا ہے. یہ مزاج دیکھیں عشق کا ہے. تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ وسطا کو جانتے ہو، آؤ چائے پیو. خواجہ صاحب کو جانتے ہو، آؤ چائے پیو. وہ بلو بلو گنبد والوں کو جانتے ہو، آؤ پھر ماہرانہ مقدسہ کو جانتے ہو، آؤ چائے پیو. ہم نہیں جانتے. میں نے کہا ہم پھر تم کو نہیں جانتے؟ کہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے. ہم نے کہا ہمارا رشتہ دار کیا، ہماری رشتہ داریاں تو چلتی وہاں سے. تو کیا دیکھیے مزاج، ذرا سمجھیے. یہاں پر امام اعظم حنیفہ کی روح مبارک ہماری طرف متوجہ ہے اللہ کے اذن سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام، حضرت علقمہ کہتے ہیں جب میں نے حضرت ابو دردہ سے ہاتھ ملایا تو نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے کہ کوفہ سے. تو کوفہ میں سب سے معتبر آپ ہی تھے. تو عقیدہ جانچنے کے لیے، کیونکہ خارجی بہت پھیل گئے تھے، رافضی بہت پھیل گئے تھے، دو نمبر قسم کے لوگ پھیل گئے تھے، تو پھر ذرا عشق اور عقیدے کو چھوڑا. فرما اچھا کوفے سے آئے ہو کہاں؟ یوں بھی ہو سکتا بھائی کوفے سے آئے ہو آپ، مثال کے طور پر کوئی بندہ دوراجی سے آئے اور میں کہیں بیٹھا ہو، یا میں آپ کہیں سے جائیں اپنے علاقے سے کسی جگہ پر اور وہ بندہ آپ سے پوچھے وہ آپ کے علاقے میں جانتے ہو جو کندھے پر ہری چادر رکھتا ہے، جانتے ہو اس کو؟ وہ جو کالی پگڑی پہنتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہرے امامے والوں کو جانتے ہو؟ تو آپ کہیں گے بھائی نام لو نا، آپ نام کیا؟ فرمایا نہیں، عقیدہ پوچھنے کے لیے پہلے ہم علامت ذرا ذکر کرتے ہیں. اگر ان علامت سے تیرا چہرہ کھل جاتا تو پھر ہم پوچھتے اب بتا تیرا نام کیا، اب رشتہ ڈاکھانا اب جڑا ہے، اب نام پوچھیں گے تیرا، اب تیرا نام کیا ہے؟ تو بلا تشبیہ سمجھیے، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے کہا کوفے سے آئے ہو؟ کہ لگے ہاں. کہا وہ حضور کے جوتے سنبھالنے والے کو جانتا ہے؟ حضرت علقمہ یہ نہیں کہتے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کوئی بات ہے؟ دراصل حضور کے جوتے کی بات بہت اعلیٰ تھی نا، لہٰذا یہ خود بات اتنی اعلیٰ ہے. نام پیچھے رہ گیا، یہ شرف اوپر آ گیا. تو کہا جانتے ہو صاحب النالین والوساد والمتھرا؟ جانتے ہو وہ حضور کے جوتے سنبھالنے والے کو، حضور کے بستروں کا خیال رکھنے والوں کو، حضور کے وضو کے پانی کو لیے لیے پھرنے والے کو؟ فرما ہاں انہی کا شاگرد ہوں ابن مسعود کا. ابو دردہ نے فرما دور کیوں کھڑا، پھر آگے ادھر گلے ملنا ہمارے ساتھ. تو دیکھیے آپ یہ طریقہ کار ہے. یہ میں نے بزرگوں سے سنا، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ گوڑے ایک بزرگ نے روایت بتائی کہ بابو جی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اعلی حضرت پیر مہنی شاہ صاحب کے شہزادے رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ، بابو جی رحمہ اللہ، وہ کسی مجلس میں جلوگر تھے. تو جب وہ تھے تو ایک نئے بندے کو انہوں نے دیکھا، نئے بندے کو دیکھا تو اس سے پوچھا آپ نئے ہو کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں ہندوستان بریلی سے آیا ہوں. تو کہتے ہیں امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ کہا انہی کے سلسلے میں. فرما آگے آ جاؤ. پھر مریدین نے کہا کہ اوروں کو مہمان خانے میں ٹھہرایا، ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا. تو یہ نسبت کے رشتے ہوتے ہیں، یہ دینی رشتے ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ نسبت کے رشتے ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود وہ عظیم ہستی ہیں اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے علم حاصل کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جو علم کی نظیر ملی ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 150 ہجری کے اندر وصال فرمایا، بلکہ شہادت پائی. حضرت زید بن علی، حضرت امام زین العابدین کے بڑے شہزادے حضرت زید نے جو وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کیا، کیونکہ وہ سیدوں کا گستاخ تھا، تو حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ، گونگے مفتی نہیں کہ حالات دیکھ کر فتویٰ دیں گے، تو حضرت امام اعظم نے زید بن علی کے لشکر کی تائید کے لیے 10,000 درہم عطا فرمائے. کتنے بولیے؟ 10,000 درہم عطا فرمائے. آپ جس مسجد میں تقریر فرماتے ہیں وہاں پر ایجنسیوں کے سارے حضرات موجود ہیں، اور کوفے کے تمام ذمہ داران موجود ہیں، حکومت کے لوگ موجود ہیں، اور وہ حکومت جو تھی نا بنو امیہ کی، پھر بعد میں بنو عباس آئے، ان دونوں ظالموں نے سیدوں پر بڑا ظلم کیا. میں جب بنو امیہ بولوں اور مذمت کے جملے بولوں تو میری مراد عثمان غنی نہیں، میری مراد حضرت امیر معاویہ نہیں، یا بنو امیہ میں سے ہر وہ شخص جو دار اسلام میں آیا اور حضور نے اس کے دین کو قبول فرمایا، اور اہل سنت و جماعت جس کے صحابیت کی شرط کو قبول کرتی ہے. اور میں جب بنو امیہ کی تعریف کروں تب بھی یہی مراد ہے، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ اور ان کے بنو امیہ کے سلسلے کے یہ تمام بزرگ. اور جب ہم بنو امیہ کی مذمت کریں تو ہماری مراد اس سے ہشام بن عبد الملک جیسے بنو عباس کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر جو ہے یزید جیسے لوگ ہیں جن کی ہم مذمت بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نسب کی فضیلت ہے، برادری کی فضیلت ہے، لیکن تعلق مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کے تعلق کے ساتھ. اگر ابو لہب بنو ہاشم میں سے ہو، ہم تو بنو ہاشموں کے غلام ہیں، لیکن اگر ابو لہب آ جائے تو آپ مانو گے؟ کیوں؟ کیونکہ رشتہ حضور سے نہیں، رشتہ حضور سے نہیں. اور بنو میہ کا کوئی ہو اور حضور کا غلام ہو تو ماننا پڑے گا. حبش سے آنے والا بلال ہے، نہ بنو میہ ہے نہ بنو عباس، نہ بنو ہاشم ہے، بس عاشق ہے تو بنو ہاشم ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کیونکہ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑائی ہے. تو حضرت امام اعظم کا جو معاملہ تھا، فکر تھی، وہ ان کی شہادت بتاتی ہے. اور وہ کیا تھی میرے دوستو؟ کہ حضرت زید بن علی امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید، بڑے ماہر علم تھے، بڑے تقویٰ و پارسا شخص. بنو امیہ نے جس وقت سیدوں کے حقوق کو مارنا شروع کیا اور بالکل یزید کے طرز پر حکومت کو لا کر کھڑا کرنا شروع کیا، اور بنو ہاشم کا قتال شروع کیا، تو حضرت زید بن علی نے خروج کیا اور لوگوں کو جمع کیا اور وقت کے اس بادشاہ کے عیب کو ظاہر کیا. امام اعظم ان مفتیوں کی طرح فقہ کی کتابیں بغل میں لے کے نہیں بھاگ رہے تھے، نہیں بغاوت نہیں ہوتی ہے، اس کو بغاوت نہیں کہتے ہیں، یہ جب حکومت قائم ہو جائے. امام اعظم کہتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار بڑائی. امام اعظم سے بھری مجلس میں کسی نے پوچھا، گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا زید بن علی کا خروج یعنی بغاوت، ان کے لفظوں میں، وقتی حکومت کے خلاف جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا میں یہ مسئلہ مائک پر ذکر نہیں کروں گا، یہ میں اکیلے میں بتاؤں گا. امام صاحب نے فرمایا مائک پر، یعنی علی اعلان فرمایا، زید بن علی حق پر ہیں. اگر نے پوچھا کیوں، فرمایا حسین کے بیٹے ہیں، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ سادات اور سیادت کا جو حق ہے اس کے وہ محافظ ہیں اور حکومت اس کو پامال کر رہی ہے. تو پھر ایک بندے نے، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، ایک بندے نے پوچھا آپ ان کی معاملی کو امداد کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں اب تک تو پریکٹیکل طور پر ان کے ساتھ نہیں گیا، لیکن آپ کے تلامذہ جو موجود تھے، آپ نے اپنی گردن گھما کے فرمایا، فرمائے ساتھ میں جو بکسہ رکھا ہے اس میں میرے 10,000 درہم ہیں، فرمایا لے کر آ. یہ امام اعظم کی بات ہو رہی ہے، چھوٹے موٹے گلی کے مفتی صاحب کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں جناب، ان کے پاس جب تک واسکیٹ پر استری نہ ہو تو یہ خوش نہیں ہوتے. میں نے کہا دنیا جن کے جوتے کو چومتی ہے وہ مفتی بن جاتی ہے، یہ امام اعظم ہے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، جو چھوٹا گندا ہوتا ہے اس کی باتیں گندی ہوتی ہیں، اس کی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں. بندہ قد سے بڑا نہیں ہوتا، لباس سے بڑا نہیں، فکر سے بڑا ہوتا ہے، نظریے سے بڑا ہوتا ہے. امام اعظم بڑے ہیں تو باتیں بھی پھر بڑی ہوں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش، سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. 10,000 درہم اٹھایا، سنیے یہ باتیں عمل کرنے کی ہے. فرمایا کہ میں، اگر تم نے میرے بارے میں یہ پوچھا کہ میں نے زید کا ساتھ کیوں نہیں دیا رضی اللہ عنہ اور دوں، اس میں حضرت زید جو تھے وہ شہید ہو گئے جنگ میں. کیوں؟ یہاں پر پھر دھوکہ دیا آپ کو، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، زید بن علی کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ جب دیں گے جب ابو بکر کو گالی دو. آپ نے فرمایا بکواس کرتے ہو، میں حضرت ابو بکر کو گالی دوں گا؟ نہیں دوں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ نہیں چلتے. تو وہ لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ الگ ہوا اور بنو امیہ غالب آ گئے اور حضرت زید کو شہید کر دیا. تو حضرت زید، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے شہید تو ہوئے، جس طرح کربلا میں دھوکہ دیا کوفیوں نے، تو حضرت حسین بن علی شہید ہوئے. لیکن امام اعظم نے یہ کہا کہ میں اپنے جسمانی نکاہت کی بنا پر اگر میں حضرت زید بن علی کے ساتھ نہ جا سکا، لیکن یہ میرے 10,000 درہم جو ہے، جمعے کے اجتماع میں فرمایا، فرمائے 10,000 درہم حضرت زید بن علی کے لشکر کے چندے کے لیے ہیں. تو جو شاگرد اور مریدین بیٹھے تھے نا، ان پر ایک کیفیت طاری ہوئی، کہ ہمارا امام ہمارا پیر دیکھ رہا ہے کہ سامنے حکومت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ رہا ہے کہ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے ظالم بیٹھے ہیں جو بندے کا ٹکڑے کر کے وہاں پھینکے جو بندہ نظر نہ آئے. لیکن آج امام پر کیا کیفیت ہے؟ آپ تو فرمائے جا رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو اتنا آگے لے آئے اور اپنے آپ کو اتنا عیاں کر دیا, اپنے آپ کو اتنے فرنٹ پر لے آئے, اب تو لگتا ہے کہ اس لشکر میں یا تو زید ہے یا امام اعظم ہے. بس اس سطح پر لا کر اپنے آپ کو کھڑا کر دیا آپ نے, اور آپ نے چندے کا اعلان کر دیا. حکومت کے نمائندے حیران ہیں. اب شاگردوں میں تو بعض ایسے تھے کہ جو گھبرائے کہ اب کیا ہوگا, لیکن کچھ ذرا نسبت والے تھے. ایک پر تو وجد آیا اور وہ کھڑا ہوا. اس نے کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں. جب آپ اعلان کرتے ہیں, اگر آپ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن علی کو امام زین العابدین کے بیٹے کو چندہ دیا جا سکتا ہے, تو یہ مدرسے کی کتابیں یہ پکڑ پکڑ, اب یہ گردن ان کے لشکر کے لیے حاضر ہے. اب وہ کھڑا ہوا, فرمایا اب کیا پڑھنا؟ اب پڑھائی نے جو نتیجہ دینا ہے وہ سامنے آ گیا ہے. پڑھنے کے بعد جو کرنا تھا وہ سامنے آ گیا. تجھے 10 سال میں منزل نہیں ملی, 1 سال میں مجھے اللہ نے نتیجہ دے دیا. کتابیں تو پکڑ, میں چلا. کہاں؟ فرمایا میرے امام نے جس انداز میں بات کر دی ہے تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس وقت جنت اگر ہے تو زید بن علی کی ایک اقتدا کے اندر ہی ہے. لیکن اس پر جملہ آپ سنیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ حضرت زید بن علی کے لیے جب یہ جذباتی جملے آپ نے ارشاد فرمائے اور ایمانی جذبے آپ نے ارشاد فرمائے, تو وہ شاگرد کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور جب دیکھا کہ میرے استاد اتنے کھل کے سامنے آ گئے, آپ کو سمجھ رہے ہیں, کھل کے سامنے آ گئے, سامنے خطرہ موجود ہے, ایجنسی کے لوگ موجود ہیں, کوئی استیاروں میں اشاروں میں بات نہیں ہو رہی ہے, کھل کر کہہ رہے ہیں زید حق پر ہیں, اور یہ حق پر ہی نہیں اس لیے پیسہ ہے, تو ابھی تو امام اعظم گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, قتل بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ تو بس کہنا کہ بس نماز ختم ہونے سے پہلے آپ کو قتل کر دیا جائے گا, یہ حال ہی ہے. لیکن اس شاگرد اس جذبے میں کھڑا ہوا, اس نے کہا حضرت آپ نے 10,000 درہم دیے, میں اگر کچھ دوں تو کیا ملے گا؟ میں اگر زید بن علی کو کچھ دوں تو کیا ملے گا؟ امام اعظم فوج کے لوگ بیٹھے, کہتے ہیں کیا ملے گا؟ فرمایا جس طرح رسول اللہ کے ساتھ بدر میں لڑنے والوں کو اجر ملا تھا, اٹھ یہاں سے جا کر زید کے ساتھ دے, تجھے خدا بدریوں والا اجر عطا فرمائے. ہائے ہائے, مدرسے رہ گئی, یہ غیرت کہاں چلی گئی؟ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, فقہ حنفی رہ گیا, امام اعظم کی فکر کہاں چلی گئی؟ وہ مزاج کہاں چلا گیا؟ وہ مزاج ہم نے دیکھا علامہ عبد المصطفیٰ زری صاحب میں, وہ مزاج ہم نے دیکھا سرکار مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ میں, وہ مزاج ہم نے دیکھا حضرت مفتی ظفر علی نعمانی رحمہ اللہ میں, وہ مزاج ہم نے دیکھا قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کے اندر, وہ مزاج ہم نے دیکھا ہے علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اندر, وہ مزاج ہم نے دیکھا ہے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کے اندر, وہ مزاج ہم نے دیکھا ہے محدث آدم کچھوی کے اندر, وہ مزاج ہم نے دیکھا ہے حضرت علامہ عبد الحمید بدایونی کے اندر. یا اللہ کرم فرما, اور پھر ان مدرسوں میں ان کی روحانی اور ان کی فکری ترجمانی کرنے والے طلباؤں کو زندہ فرما, علم کے اصل وارثوں کو زندہ فرما, حق کہنے والوں کو, حق بات کرنے والوں کو, اور تن من دھک اس حق کو نافذ کرنے میں مولا کریم صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. بناوٹ تصنع, اپنی عزت, اپنی عزت, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میں نے کہا تو یہ سوچ اللہ کیا دے گا, لوگوں کو یاد رہے گا, کہے گا تو خدا کب یاد رہے گا؟ لوگ تو خدا کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, لوگ تو خدا کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. وہ کسی صوفی سے کسی نے پوچھا حسن اخلاق کیا ہوتا ہے, فرما لوگوں کے قریب رہو ان کے مال سے دور رہو, لوگوں کے قریب رہو, دین کے لیے قریب رہو, مال سے دور رہو, لوگ تمہیں سروں پر بٹھائیں گے, لوگ تمہیں. تو میرے دوستو یہ میں نے تقریر میں, ہمارے وہاں تقریر مقریر نہیں ہوتی ہے, یہ تو ایک آستانہ ہے, مسجد ہمارا ایک آستانہ ہے, یا تقریر, تقریر تو بڑے پھر کر و فر کے ساتھ ہوتی ہے, بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے, کیمرہ چل رہا ہے, اور ہمارے وہاں تقریریں کہاں ہوتی ہیں جناب؟ ہمارے وہاں تو صرف شور ہی ہوتا ہے کہ جاگو سنیو, اپنا خیال کرو, اپنے بچوں کا خیال کرو, اپنے گرد و نواح کا خیال کرو, اپنے بچوں کی تربیت پر خیال کرو, اپنے گرد و نواح کا خیال کرو, اس ملک کے کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے اس پر خاص طور پر توجہ دو, علماء اہل سنت کے قریب رہو, اشاقان مصطفیٰ کے قریب رہو, پیران نظام کے قریب رہو. دنیا بس بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے, عمر بہت تھوڑی ہے, اس بات کو سمجھو اور اپنی آخرت اور قبر کی فکر کرو. آج وہ کرو جو خدا کہہ رہا ہے, وہاں تم جو کہو گے خدا وہ کرے گا. آج ماننے کی یہ دنیا ماننے کی ہے اور وہ حضور کے عطا سے منوانے کی ہے. منوانے کا وقت ابھی نہیں آیا, بس ابھی یہی ہے جو مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. آپ کا ساتھ کون دیتا ہے؟ میں نے کہا کون دیتا ہے؟ میرا ضمیر دیتا ہے, میرا ضمیر دیتا ہے. کون آپ کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا میرا ضمیر میرے ساتھ ہے. میں نے کہا تیرا ضمیر کیا, تیرا ہزار بندے لے کے تیرا ضمیر تیرے ساتھ نہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا ضمیر میرے ساتھ. کیا خوب کہا اقبال نے, اگرچہ بت ہو جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. میں اس منصب پر نہیں لیکن ہمیں ہونا چاہیے, ہمیں ہونا چاہیے. یہ عرس کی محفلیں ہوتی ہیں, یہ اس لیے نہیں ہوتی صرف کہ ہم آئیں اور جمع ہو کے چلے جائیں, یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ مزاج ہمارے اندر منتقل ہو, وہ طبیعتیں ہمارے اندر منتقل ہو. دہشت گردی بری چیز ہے, بربریت بری چیز ہے, مسلمان کو مارنا بری چیز ہے, حسد بری چیز ہے, غیبت بری چیز ہے, لیکن اللہ کے لیے محبت اچھی چیز ہے. اللہ کے لیے کسی سے بھڑ جانا اچھی چیز ہے, اللہ کے لیے کسی کو چاہنا اچھی چیز ہے, اللہ کے لیے کسی سے منہ پھیر لینا اچھی چیز ہے. فرمایا کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استكمل الايمان او كما قال الاسلام. فرمایا جو کسی اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے دشمنی کرے, اللہ کے لیے دے, اللہ کے لیے لیے, اس کا ایمان مکمل ہو گیا. لہذا آپ اپنے گھروں پر توجہ دیں, اپنے بچوں کو ان بزرگوں کے ذکر کو سمجھائیں. اور پھر میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, یہ پاگل کی گپ سمجھتے ہیں تو گپ سمجھیں, ہر جمعرات کو آپ کے گھر میں نیاز ہونی چاہیے, فاتحہ ہونا چاہیے. دیگوں کی بات نہیں کرتا, جو گھر میں بنا ہے اسی پر فاتحہ دو. اور بچے کو بتاؤ کہ آج خواجہ صاحب کا فاتحہ ہے تو اس جمعرات کو غوث اعظم کا فاتحہ ہے, اس میں امام اعظم کا فاتحہ ہے, امام اعظم کا فاتحہ دلاؤ اس جمعرات کو, سمجھ رہے ہو؟ امام اعظم کا فاتحہ دلاؤ. اور پھر رمضان شریف میں پہلا روزہ میرے غوث اعظم کا ہے. تیسرا آپ آئیے, خیر النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. آگے چلیے, میری ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. تھوڑا آگے چلیے, میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہے. فتح مکہ ہے, ولادت امام حسن ہے, یوم بدر ہے, شہادت مولا علی ہے. اس میں آپ اپنے گھروں کو جو تبلیغ کریں گے وہ اس طرح کریں گے, ایک سورت ایک آیت کوئی پڑھیں, بچوں کو بٹھائیں ادب کے ساتھ, دو زانو ہو کر بس دین بچائیں, اپنے گھر کو بچائیں. حالات بہت خطرناک ہیں, ممبر بھی مس یوز ہو رہا ہے, مائک بھی مس یوز ہو رہا ہے, کتابیں بھی مس یوز ہو رہی ہے. خدا را جس بات کو امام اعظم نے ہمیں سمجھایا ہے, میں بھی اپنے گھر کے لیے اس کو لازم کرتا ہوں, آپ کو بھی لازم کرتا ہوں. اپنے گھروں کی فکر کرو, اپنے علاقوں کی فکر کرو, جیو اور جینے دو. اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. سنیو خدا تمہارے گھروں کو آباد رکھے, تمہارے بچوں کو سنیو آباد رکھے. سنیو اللہ تمہارے دل و دماغ کو سکون عطا فرمائے. سنیو خدا تمہیں انتشار سے بچائے. سنیو خدا تمہارے مالوں میں فراوانی عطا فرمائے کہ تم حضور کے ذکر کی مجلس سے مگ لگاؤ. یہ ممبر بناؤ, یہ مسجدیں بناؤ, یہ مدارس بناؤ اور اس کو فروغ دو, اور خود اپنے بزرگوں کے ساتھ اور مسلک سے جڑے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھو. بکو نہیں مال پر, نظریے پر بک چکے ہو, مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ دنیا میں بھی امام اعظم کی محبت عطا فرمائے, آخرت میں بھی ان کی شفاعت عطا فرمائے, سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے, سختی سے محفوظ فرمائے, ہر مسلمان کے لیے خیر فرمائے, اس وطن عزیز کو اللہ سلامتی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.